دیکھیے بھائی آگے سبق لمعنن المعنى ما يقصد بشيء فهو اما مفعل اسم مكان بمعنى المقصد او مصدر ميمي بمعنى المفعول او مخفف معني اسم مفعول كمرمي. گزشتہ سبق میں شارح جامی نے آپ کو بتلایا تھا کہ صاحب کافیہ نے لفظن کہا اور لفظتن نہیں کہا، حالانکہ یہ کافیہ ماخوذ ہے مفصل سے، اور مفصل علامہ زمخشری کی کتاب ہے، اور انہوں نے جو کلمہ کی تعریف کی ہے وہ لفظتن کے ساتھ شروع کی ہے، اور صاحب کافیہ نے لفظن کہا. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ صاحب کافیہ نے ساتھ تا کو کیوں نہیں ملایا؟ تو اس کا جواب دیا تھا ملا جامی رحمہ اللہ نے کہ صاحب کافیہ جو ہے، یا یوں کہیں کہ صاحب کافیہ صاحب مفصل سے اس بات میں اختلاف کرتے ہیں کہ کلمہ کا ایک لفظ ہونا ضروری ہے یا ضروری نہیں. ایک میں نے بتایا تھا، ایک ہے وحدت لفظ اور ایک ہے وحدت معنی. صاحب کافیہ اور علامہ زمخشری دونوں کے نزدیک وحدت معنی تو ضروری ہے کلمہ کے اندر کہ معنی ایک ہو، لیکن وحدت لفظ کے اندر اختلاف ہے. علامہ زمخشری کے نزدیک وحدت لفظ بھی ضروری ہے، اسی لیے وہ لفظتن لے کر آئے، اس کے ساتھ تا وحدت کی ہے. الکلمت لفظتن کے کلمہ ایک لفظ جو ہے اس کو کہتے ہیں، جبکہ صاحب کافیہ کے نزدیک وحدت لفظ ضروری نہیں. وحدت معنی تو کلمہ میں ضروری ہے لیکن وحدت لفظ ضروری نہیں، اس لیے انہوں نے وحدت کی تا کو ذکر نہیں کیا. اور ثمرہ اختلاف ظاہر ہوگا جب کسی کا نام عبداللہ رکھا جائے، تو صاحب مفصل کے نزدیک عبداللہ اگرچہ عالم ہے لیکن یہ ایک لفظ نہیں دو لفظ ہیں، تو یہ کلمہ سے خارج ہوا، یہ کلمہ نہیں. اور جبکہ صاحب کافیہ کے نزدیک اس کا معنی ایک ہی ہے، یعنی ایک ہی ذات کے لیے یہ وضع کیا گیا ہے، لہذا یہ کلمہ کی تعریف میں داخل ہے، کیونکہ ان کے نزدیک کلمہ کا ایک لفظ ہونا ضروری نہیں، البتہ معنی ایک ہونا چاہیے. پھر اشکال ہوا کہ چلیں لفظتن لے آتے، کم از کم مبتدا کے ساتھ مطابقت ہو جاتی. تو بتلایا کہ بھئی یہ مشتق نہیں ہے، اس لیے یہاں مطابقت ضروری نہیں. میں نے تفصیل بیان کی تھی کہ ایک مبتدا خبر میں مطابقت کے لیے چار شرطوں کا ہونا ضروری ہے. پہلی شرط یہ کہ خبر مشتق کا صیغہ ہونا چاہیے، اور الکلمت لفظن، یہ لفظن یہ تو مصدر ہے مشتق نہیں ہے، لہذا یہاں پر مطابقت ضروری نہیں. اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس مشتق میں کوئی ضمیر ہونی چاہیے جو مبتدا کی طرف لوٹے، جیسے زیدن عالمن، اس عالمن کے اندر ہوا ضمیر ہے جو زید کو لوٹ رہی ہے، لہذا عالمن مشتق کا صیغہ بھی ہے اور اس کے اندر ضمیر بھی ہے، لہذا یہاں مطابقت ضروری ہے. زید کے لیے کہیں گے زیدن عالمن، اور زینب کے لیے کہیں گے زینب عالمتن بئی، تو یہاں مطابقت ضروری ہے کیونکہ دونوں شرطیں پوری ہیں، مشتق کا صیغہ بھی ہے اور اس کے اندر ضمیر بھی ہے جو مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہے. اور اگر مشتق کا صیغہ تو ہو لیکن اس میں ضمیر نہ لوٹ رہی ہو تو پھر بھی مطابقت ضروری نہیں. جیسے میں نے مثال لکھوائی تھی زیدن عالمتن امہ، یہاں زیدن مذکر ہے مبتدا اور خبر عالمتن مؤنث ہے. وجہ یہ کیونکہ یہاں دوسری شرط پوری نہیں ہے، عالمتن صیغہ تو مشتق کا ہے لیکن اس میں کوئی ضمیر نہیں ہے جو مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہو، بلکہ اس کا فاعل آگے امہ اس میں ظاہر آ رہا ہے بھائی، اس میں ظاہر. تو لہذا اس صورت میں اب مطابقت ضروری نہیں، اب یہاں صفت ہے اور اس کے لیے فاعل امہ آ رہا ہے، اور فاعل مؤنس ہو تو فعل مؤنس لاتے ہیں، فاعل مذکر ہو تو فعل مذکر. اسی طرح صفت کے صیغے میں بھی ہے، تو امہ مؤنس تھا اس لیے اس کے لیے صفت کیا لے کر آئے، عالمتن، زیدن عالمتن امہ، ترجمہ کیا ہے، ہاں زید کی ماں عالمہ ہے، زیدن عالمتن، زید کہ عالمہ ہے، امہ اس کی ماں، دیکھا عالمہ کے لیے فاعل امہ ہے تو وہ عالمہ ہے. تیسری شرط یہ تھی کہ وہ کوئی ایسی صفت نہ ہو جو خاص ہو مؤنث کے ساتھ، اگر وہ صفت مؤنث کے ساتھ خاص ہے تو پھر بھی تا کے ذریعے فرق کرنے کی ضرورت نہیں، जैसे इमरातुन तालिकुन, वो औरत तलाक वाली है, या इमरातुन मुर्जिउन, वो औरत बच्चे को दूध पिलाने वाली है, दूध पिला रही है, या अलिमरातु हामिलुन, वो औरत हामिला है। तो इसमें देखो, ये मुर्जिउ होना या हामिला होना या तलाक वाली होना, ये वसफ खास है मुअन्नस के साथ, तो यहां ताल के जरिए फर्क करने की भी जरूरत नहीं। अलबत्ता इन सीगों में जमीर मुअन्नस ही की निकालेंगे, क्योंकि इसको किसके साथ जोड़ रहे हैं, मुअन्नस के साथ। और चौथी शर्त यह थी कि वो खबर जो है कोई ऐसी सिफत ना हो जो मुश्तरक हो बैनल मुजक्करी वल मुअन्नस, दोनों के लिए इस्तेमाल न होती हो। और वो चार किस्म की सिफतें हैं जो मुश्तरक हैं बैनल मुजक्करी वल मुअन्नस। नंबर एक, वो फाइल जो बमाने मफूल के हो, जैसे जरीह बमाने मजरूह, और इसी तरह वो फाउल जो बमाने फाइल के हो, जैसे सबूर बमाने साबिर, और इसी तरह वो इसमें तफजील जो मीन के साथ इस्तेमाल हो। लिहाजा अस्सलात खैरुम मिनन नौम का एतराज भी खत्म हुआ कि अस्सलात तो मुब्तदा मुअन्नस है और खैर इसमें तफजील है, इसके साथ तो कोई ता जुड़ी हुई नहीं। तो जवाब हो गया कि ये इसमें तफजील मीन के साथ इस्तेमाल हो रहा है, ये मुजक्कर के लिए भी इसी तरह रहेगा, मुअन्नस के लिए भी, बल्कि वाहिद तस्निया जमा सब के लिए ये इसी तरह रहेगा। और उसके बाद चौथे सीगा जो था, जो चौथी सिफत, वो मुबालगे के सीगे हैं, वो भी मुजक्कर और मुअन्नस के लिए यकसां रहते हैं। तो यहां पर अलकलिमतु लफ्जुन, यहां पर चूंकि लफ्जुन वो मुश्तक ही नहीं है, मस्तर है, इसलिए मुताबकत जरूरी नहीं। और नीज इस लफ्जुन के कहने में इख्तिसार भी ज्यादा है, अलकलिमतु लफ्जुन ये भी मुख्तसर, अलकलिमतु लफ्जतुन ये भी क्या है, मुख्तसर है, बात कोई लंबी नहीं है किसी में भी, लेकिन लफ्जुन वो ज्यादा मुख्तसर है लफ्जतुन के मुकाबले में भाई। उसके बाद वजा की बात आई थी, वजा याद रखो, वजा का लुगवी माना है रखना, किसी चीज को उठाकर रखना, वजअतु शैआ, मैंने वो चीज रख दी, तो वजा का लुगवी माना है रखना। और आगे ये इस्तेलाही तारीफ कर रहे हैं, अलवजू तखसीसु शैइन बिशैइन। तो इस्तेला में वजा कहते हैं एक शय को दूसरी शय के साथ खास करना, इस तौर पर कि पहली शय को उसका इतलाक किया जाए, यानी उसको बोला जाए, उसको जिक्र किया जाए, या उसको महसूस किया जाए तो दूसरी शय समझ में आ जाए, यानी पहली शय दूसरी शय पर दलालत करे, लेकिन यह दलालत वो खुद बखुद न करे, उसको उसके लिए मुकर्रर किया गया हो, तायीन की गई हो। देखा तख्सीस, खस्स युखस्सिस, तख्सीस का क्या माना, खास करना। मसलन देखो, आपने दूर से देखा धुआं उठ रहा है, इस धुएं से भी आग पर दलालत हो गई, पता चला नीचे आग जल रही है, लेकिन क्या यह तख्सीस लोगों ने की है, या आग के जलने से खुद बखुद धुआं उठेगा, आग के जलने से खुद ही धुआं निकलेगा और उससे किसका पता चल जाएगा, आग का पता चल जाएगा, इसमें लोगों के तायीन का दखल नहीं। तो वजह जो है उसमें तायीन होती है। फिर उसके बाद इस पर इश्काल हुआ था कि वजह की इस तारीफ से तो हरूफ निकल गए, क्योंकि वजह की तारीफ आपने क्या की कि एक शय का दूसरी शय के साथ इस तौर पर खास करना कि पहली शय को बोला जाए या उसको महसूस किया जाए तो दूसरी शय समझ में आ जाए। हालांकि हुरूफ तो ऐसे नहीं, हुरूफ के साथ तो जब तक और लफ्जों को नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ हुरूफ को बोलने से उनका माना समझ में नहीं आता। जैसे मीन का माना है इब्तिदा, लेकिन मीन कहो तो यह माना समझ में नहीं आता, तो उसके साथ और लफ्जों को जोड़ना पड़ता है, फिर इसका माना समझ में आता है। तो उसके दो जवाब दिए थे मुल्ला जामी रहमतुल्लाह ने। पहला जवाब यह कि यहां पर सहीहन की कैद को मलहूज रखें, इतलाक से, इतलाक जो जिक्र किया गया, मता उतलिका आओ ओ हिस्सा, तो ये इतलाक से इतलाक सहीह मुराद है। और यह बात तो मालूम है कि हर्फ जो है उसका इतलाक बगैर जम्मे जमीमा के नहीं होता, उसके साथ और लफ्जों को जोड़ना पड़ता है। तो यहां इतलाक के साथ सही की कैद का एतबार करना पड़ेगा। और दूसरा जवाब दिया था वला यबअदु अन युकाल अल मुरादु बितलाक अल अल्फाज़ी, जी, और कहते हैं यह बात भी बाईद नहीं है कि यह जवाब दिया जाए कि इतलाक से मुराद वो इतलाक है जो अहले लिसान यानी अरबी जुबान वाले अपनी बातचीत में जिस तरह उसको बोलते हैं और इस्तेमाल करते हैं। इतलाक से क्या मुराद दिया जाए, वो वाला इतलाक जो अहले लिसान यानी अहले अरब अपनी जुबान में करते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है कि अरब वाले हर्फ को बगैर जम्मे जमीमा के इस्तेमाल नहीं करते, वो हमेशा उसके साथ और लफ्जों को जोड़कर इस्तेमाल करते हैं। तो इस सूरत में वो सही की जायद कैद का एतबार करने की जरूरत भी नहीं है। सही की जायद कैद का पहली सूरत में तो क्या था, इतलाक के साथ एक और कैद का भी एतबार करो। कौन सी कैद? कि इतलाक सही होना चाहिए गैर सही को निकालने के लिए। जबकि दूसरा जवाब लिया जाए कि इतलाक से मुराद वो इतलाक है जो अहले जुबान अपनी जुबान में करते हैं जिस तरीके पर, तो इस सूरत में सही की जरूरत ही नहीं है, यह कैद बढ़ाने की या इसका एतबार करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आगे देखिए भाई आज का सबक, लिमानन अलमाना मायुक सदु बिशय इन फहुआ इमा मफालुन इसमु मकान इन बिमानल मकसिदी औ मस्तर उन मीमी युन बिमानल मफूल। भाई कलिमा की तारीफ चल रही है, साहिब काफिया ने कलिमा की क्या तारीफ की थी, अल कलिमा तो लफ्जों वोजिया लिमाना मुफरदिन। अल कलिमा के बारे में भी तफसील बयान कर दी मुल्ला जामी रहमुल्ला ने, लफ्ज उनके बारे में भी बयान कर दिया, वजा के बारे में भी बयान कर दिया, अब लिमानन की तफसील करने लगे हैं। तो फरमाते हैं अलमाना मा युक्सदु बिशयइन, के माना मा वो चीज है, युक्सदु बिशयइन जिसका इरादा किया जाए किसी चीज के जरिए, वो चीज जो किसी चीज के जरिए मकसूद हो जिसका इरादा किया जाए उसको माना कहते हैं। बात समझ में आ रही है? वो चीज जिसका इरादा किया जाए किसी चीज के जरिए, तो कहते हैं फहुआ इम्मा मफ़अलुन। इसमें तीन एहतमाल जिक्र करेंगे, तीन एहतमाल कि या तो माना जो है ये इसमें ज़र्फ का सीगा है, मफ़अल तवज्जो है, ज़रबा यज़रिबु से इसमें ज़र्फ क्या आता है, मज़रिब आता है, मज़रिब आता है, रमा यर्मी से ज़र्फ क्या आता है, मर मन, क्योंकि जर्फ है यफ़इल मफ़इल इल्ला ज़नाक़िस ए कमाल, यफ़इल का जर्फ मफ़इल आता है सिवाय किसके, नाक़िस के, नाक़िस से हमेशा मफ़इल ही आएगा, तो इसीलिए अना यानी ये है तो नाक़िस, अना यानी इनायतन, तवज्जो है, ये क्या है वो शेर याद है भाई, जर्फ यफ़इल मफ़इल इल्ला ज़नाक़िस ए कमाल बस गैर यफ़इल मफ़अल इल्ला अबवाबे मिसाल। मैंने बताया था कि नाक़िस और मिसाल में यह ज़ाब्ता और तरह है, और नाक़िस के पहले हर्फ को देख लो, नून पर जबर है तो इसका ज़र्फ हमेशा मफ़अल ऐन के फ़तहा के साथ आएगा, और मिसाल के मीम के नीचे ज़ेर है तो इसका ज़र्फ हमेशा मफ़इल यानी ऐन के कसरा के साथ आएगा। तो अना यानी इनायतन क्या है, नाक़िस, लिहाजा इससे ज़र्फ किस वजन पर आएगा, मफ़अल वजन पर आएगा, वही बयान कर रहे हैं। तो देखो आपको ये बतलाएंगे, या तो ये जो माना है ये इसमें ज़र्फ का सीगा है मफ़अल वजन पर, मफ़अल वजन पर, या ये मस्दर मीमी है मफ़अल वजन पर। मस्दर मीमी वो मस्दर जिसके शुरू में मीम आए उसको क्या कहते हैं, मस्दर मीमी भाई। तो गोया ये मानन मस्दर हुआ इनायत के माना में, मस्दर है। और तीसरी सूरत यह है कि इसमें मफ़ऊल का सीगा हो, इसमें मफ़ऊल का, अना यानी इनायतन, रमा यर्मी रमयन फहुआ रामिन व रुम्य युर्मा रमयन फजा का मरमी युन, यानी यह मानी युन था असल में, मानी युन, इसमें ज़र्फ हो तो मानन, मस्दर मीमी हो तो मानन, और इसमें मफ़ऊल हो तो है, इस वक्त तो मानन है लेकिन असल में क्या था, मरमी युन मानी युन भाई, इस वजन पर था। बात समझ में आ गई? अब तफसील याद रखना, तीन एहतमाल हैं, तीन एहतमाल। माना किसे कहते हैं, मायुक सदु बिशैन, वो जिसका इरादा किया जाए किसी चीज के जरिए उसको क्या कहते हैं, माना कहते हैं। मसलन मैंने कहा गिलास, फौरन आपके जहन में पानी पीने वाला एक बर्तन आ गया, तो मैंने लफ्ज गिलास के लिए इस माना का इरादा किया, ये जो पानी पीने वाला बर्तन है भाई, तो माना वो है जिसका इरादा किया जाए किसी चीज के जरिए। फिर इसमें इन्होंने बताया कि या तो इसमें जर्फ का सीगा है तो ये मफ़अल है یعنی معنن، اس میں ظرف کا صیغہ ہے مفعل وزن پر، اور یہ بمانے مقصد کے ہے. قصد یقصد کا کیا معنی؟ ارادہ کرنا. تو یہ بمانے مقصد کے ہے، یعنی جائے قصد. جائے مضرب کا کیا معنی تھا؟ جائے ضرب، ضرب لگانے کی جگہ. مثلا آپ نے کسی شخص کو ایک جگہ ضرب لگائی، تو جس جگہ ضرب لگائی آپ کہیں گے یہ کیا ہے؟ یہ جائے ضرب ہے. یہ کیا ہے؟ ضرب لگانے کی جگہ ہے. تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے، معنن کون سا صیغہ؟ ظرف کا. اور کس معنی میں؟ مقصد. کیا معنی؟ جائے قصد. انا یعنی اس کا معنی بھی ارادہ کرنا ہے، مقصد کا معنی بھی، قصد یقصد کا معنی بھی ارادہ کرنا. مفعل یعنی معنن کا وہی معنی ہے جو مقصد کا ہے. مقصد کا کیا معنی؟ جائے قصد، ارادے کی جگہ. توجہ ہے، ارادے کی جگہ. اس طرح معنن کا معنی کیا ہے؟ ارادے کی جگہ. یعنی جب انسان لفظ بولتا ہے تو معنی کا کیا کرتا ہے؟ ارادہ کرتا ہے، قصد کرتا ہے. تو یہ گویا یہ وہ محل ہے، یہ وہ یہ جو معنی ہے اس کو مجازن محل کہہ دیا. کیا کہہ دیا؟
مجازن محل
ہے، یعنی یہ جائے قصد ہے، یہ ارادے کی جگہ ہے، یعنی وہ جگہ جس کا ارادہ کیا گیا ہے. یہ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ یہ محل قصد ہے. یہ معنی کیا ہے؟ مثلا میں نے لفظ گلاس بولا، اور اس کا کیا ارادہ کیا؟ جو اس کا معنی ہے وہ پانی پینے کا برتن. تو کیا کہوں گا؟ یہ جو لفظ گلاس بولا اس کا محل قصد کیا ہے؟ کس کا ارادہ کیا گیا اس کے ذریعے؟ وہ برتن پانی پینے والا. تو وہ محل قصد ہوا اس لفظ کے ذریعے. وہ کیا ہوا؟ محل، وہ جگہ جس کا ارادہ کیا گیا. بھئی وہ ہے تو مفہوم، مجازن اس کو محل کہہ دیا. توجہ ہے. ضرب کا کیا معنی؟ پٹائی کرنا. میں ضرب کا لفظ بولتا ہوں اور پٹائی کرنے کا معنی مراد لیتا ہوں. تو یہ جب میں نے ضرب کا لفظ بولا تو جو پٹائی کرنا جو اس کا معنی ہے وہ کیا ہے؟ محل قصد ہے. یعنی یہ وہ چیز ہے، یہ وہ محل ہے جس کا کیا کیا گیا ہے؟ ارادہ کیا گیا ہے، قصد کیا گیا ہے. یعنی وہ جو اس کا مفہوم ہے، محل تو نہیں ہے لیکن مجازن اس کو کیا کہہ دیا؟ محل کہہ دیا. یہ محل قصد ہے، یعنی وہ چیز، وہ جگہ جس کا کیا کیا گیا ارادہ. تو لفظ بول کر کس کا ارادہ کیا جاتا ہے؟ معنی کا. تو وہ معنی کیا ہے؟ محل ارادہ ہے، یعنی اس جگہ کا ارادہ کیا گیا ہے. بات سمجھ آ گئی اچھی طرح؟ تو کہتے ہیں فہو اما مفعل اسم مکان، یا تو یہ مفعل ہے اسم مکان، بمعنی المقصد. کس معنی میں ہے؟ مقصد کے معنی میں ہے، یعنی جائے قصد کے معنی میں ہے. او مصدر میمی بمعنی المفعول، یا یہ مصدر میمی ہے بمعنی مفعول کے. مصدر میمی ہے بمعنی مفعول کے. معنن کون سا صیغہ؟ پہلے کیا تھا؟ پہلے کیا بتایا؟ پہلا احتمال کیا تھا معنن میں؟ پہلا احتمال اس میں کیا تھا؟ کون سا صیغہ ہے؟ اس میں ظرف کا معنن. دوسرا احتمال کیا؟ کہ معنن کیا ہے؟ مصدر میمی ہے، یعنی مصدر ہے، اور لیکن یہ بمانے اس میں مفعول کے ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ مصدر کبھی اس میں فاعل کے معنی میں ہوتا ہے، کبھی اس میں مفعول کے معنی میں. جیسے پہلے گزرا خلق بمانے مخلوق، یا لفظ بمانے ملفوظ. اسی طرح زید عدل، عدل بمانے عادل. تو مصدر کبھی اس میں فاعل کے معنی میں ہوتا ہے اور کبھی اس میں مفعول کے معنی میں. تو یہاں پر بھی معنن ہے تو مصدر، لیکن کس معنی میں ہے؟ اس میں مفعول، اس میں مفعول یعنی معنیون کے معنی میں ہے. انا یعنی عنایتن، اسے اس میں مفعول کیا آئے گا؟ معنیون، مرمیون کی طرح. تو یہ معنن بمانہ معنیون کے ہے، مصدر میمی ہے لیکن بمانہ اس میں مفعول کے ہے، یعنی جس کا ارادہ کیا گیا. انا یعنی عنایتن کا کیا معنی؟ ارادہ کرنا. معنیون وہ چیز جس کا ارادہ کیا گیا. تو معنن ہے تو مصدر، لیکن یہ معنیون کے معنی میں ہے، یعنی وہ چیز جس کا ارادہ کیا گیا ہے. اور تیسرا یہ کہ یہ مخفف ہے معنیون کا، یہ اصل میں ہے ہی اس میں مفعول کا صیغہ، نہ یہ ظرف ہے نہ مصدر ہے، بلکہ اس میں مفعول ہے. اور اس میں مفعول، اس میں مفعول کا وزن تو کیا آیا؟ ابھی بتایا معنیون. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس میں مفعول تو معنیون ہے، پھر یہ معنن کیسے ہو گیا؟ تو کہتے ہیں تخفیف کر کے اس کو معنن بنا لیا گیا، اصل میں کیا تھا؟ معنیون، پھر اس میں تخفیف کی گئی، یا سے شد کو ختم کر دیا اور نون سے کسرہ کو ختم کر کے فتحہ دے دیا، تو کیا بن گیا؟ معنیون، معنیون تھا، اب کیا بن گیا؟ نون کو فتحہ دے دیا تخفیف کرتے ہوئے اور یا سے شد ختم کر دیا، تو کیا بن گیا؟ معنیون، پھر یا متحرک، ما قبل نون پر فتحہ تھا، اس کو کس سے بدلا؟ الف سے، تو کیا بن گیا؟ معنان، پھر اجتماع ساکنین سے الف گر گیا تو کیا بن گیا؟ معنن ہو گیا۔ تینوں احتمال سمجھ میں آ گئے؟ دیکھیے بھائی کتاب پر دوبارہ ترجمہ دیکھ لیجئے، المعنی ما یقصد بی شیئن، کے معنی جو ہے وہ چیز ہے جس کا ارادہ کیا جائے کسی چیز کے ذریعے، فہو اما مفعل اسم مکان بمعنی المقصد، تو یا تو یہ مفعل ہے اس میں مکان بمعنی مقصد یعنی جائے قصد کے، او مصدر میمی بمعنی المفعول، یا یہ مصدر میمی ہے بمعنی مفعول کے، او مخفف معنی، یا یہ معنی کا مخفف ہے، کون سا معنی؟ اسم مفعول، وہ معنی جو اس میں مفعول ہے یہ اس کا مخف، اس میں تخفیف کی گئی ہے، مخفف ہے اس کا۔ ولما كان المعنى ماخوذا في الوضع فذكر المعنى بعده مبني على تجريده عنه، یہ اعتراض کا جواب دے رہے ہیں بھائی، اعتراض یہ کہ معنی سے پہلے وضع کا لفظ آیا اور وضع کی تعریف آپ نے کیا کی؟ تخصیص شیئن بشیئن، اور یہاں شے ثانی سے مراد معنی ہے، شے ثانی سے کیا مراد بھائی؟ ایک لفظ کو وضع کیا جاتا ہے کس کے لیے؟ معنی کے لیے، تو تخصیص شیئن بشیئن، ایک شے کو خاص کرنا دوسری شے کے ساتھ، اس سے کیا مراد ہے؟ معنی اس کے اندر آ گیا، اس کے اندر معنی بھی آ گیا، کیونکہ لفظ بول کر کس کا ارادہ کیا جاتا ہے؟ معنی کا، لفظ کی تخصیص ہوتی ہے کس کے لیے؟ معنی کے لیے، تو تخصیص شیئن بشیئن، ایک چیز کو خاص کرنا دوسری شے کے ساتھ، اس دوسری شے سے معنی مراد ہے۔ جب وضع کی تعریف کے اندر معنی کی بات آ گئی تو پھر دوبارہ معنی ذکر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اشکال سمجھ میں آیا؟ تو جواب دیں گے کہ یہاں تجرید ہے بھائی، کیا ہے؟ تجرید ہے، جرد یجرد، تجرید کا معنی ہے خالی کرنا، تو وضع کو بھی معنی سے خالی کر لیا گیا، وضع کو بھی معنی سے کیا کر لیا گیا؟ خالی۔ وضع کی تعریف کیا تھی؟ تخصیص شیئن بشیئن، یہ شے ثانی سے کیا مراد تھا؟ معنی، تو اس کو ختم کر دو، تو گویا وضع کا معنی کر لو صرف تخصیص شیئن، ایک شے کی تخصیص کرنا، اور بشیئن کو تو کیا کر دیا تھا؟ ختم کر دیا، اس کے بدلے میں پھر آگے خود لے آئے لمعنن، تخصیص شیئن لمعن، الکلمۃ لفظ وزع لمعن، جب آگے لمعنن خود آ رہا ہے تو وضع کے اندر سے کیا کر دو؟ بشیئن کو ختم کر دو، جسے معنی مراد تھا، تو گویا کیا معنی بن گیا؟ الکلمۃ لفظ وزع لمعنن، وضع کا کیا معنی؟ تخصیص شیئن، تخصیص شیئن لمعنن، ایک شے کو خاص کرنا کس کے ساتھ؟ معنی کے ساتھ۔ بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح کہ شے ثانی سے مراد معنی تھا، تو وضع کو اس معنی سے خالی کر لیا، تو لہذا کہتے ہیں جو معنی کو بعد میں ذکر کیا گیا یہ تجرید پر مبنی ہے، یعنی وضع کو کیا کر لیا گیا؟ معنی سے، معنی کا جو اس کے مفہوم میں معنی آ رہا تھا اسے کیا کر لیا گیا؟ خالی کر لیا گیا۔ وجہ یہ بھائی کیوں خالی کیا گیا؟ اس کے اندر ہی جب معنی کا ذکر آ رہا تھا تو الگ معنی کو ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تعریف تو لمبی ہو گئی، بات سمجھ میں آ گئی، وضع کے اندر ہی جب معنی آ رہا تھا، تو جواب یہ کہ یہ جو قیود ذکر کی ہیں صاحب کافیہ نے کلمہ کی تعریف میں، ان میں سے ہر ایک فصل ہے بھائی، ہر ایک کیا ہے؟ فصل۔ جب وضع کہا تو محمل لفظ نکل گئے، جب لمعنن کہا تو حروف تہجی نکل گئے، جب مفرد کہا تو مرکبات نکل گئے، تو اگر وضع کے اندر معنی ہوتا، اسی معنی کو رکھتے، تو پھر اس کے فصل ہونے کا پوری طرح پتہ نہ چلتا بھائی۔ تو خوب تاکہ وضاحت ہو جائے کہ یہ معنی فصل ہے، اس کے ذریعے حروف تہجی کو نکالنا مقصود ہے. نیز دوسرا فائدہ اس میں یہ ہوا کہ لیمانن کو ذکر کر دیا، آگے اس کی مفردن صفت لانا چاہتے تھے، اگر وہ معنی وہی مراد لے لیتے جو وضع کے اندر تھا تو پھر آگے مفرد اس کی صفت نہیں لا سکتے تھے، تو جب معنی کو علیحدہ باقاعدہ ذکر کر دیا تو اب ممکن ہو گیا کہ اس کی صفت کیا لائی جا سکے، مفرد لائی جا سکے. دیکھیے بھائی کتاب پر کہتے ہیں ولما کان المعنى ماخوزا فی الوضع، جب معنی جو تھا وہ ماخوز تھا وضع کے اندر، وضع کے اندر ہی وہ ماخوز تھا یعنی اس میں ہی ملحوظ تھا، فذکر المعنى بعده مبنی على تجریده عنه، تو معنی کا ذکر کرنا اس وضع کے بعد یہ مبنی ہے على تجریده، کہ وضع کو خالی کر لیا جائے، عنه کس سے، معنی سے، فخرج به المهملات والالفاظ الداله بالتبع اذ لم يتعلق بها وضع وتخصيص اصلا. جی وضع کی قید لگائی، اب اس کا فائدہ بتلا رہے ہیں. میں نے کیا بتلایا تھا، وضع کے ذریعے کس کو نکال دیا، محملات کو نکال دیا، کیونکہ ان میں وضع نہیں ہوتی، یعنی وہ لفظ جن کا کوئی معنی نہ ہو وہ نکل گئے. نیز کہتے ہیں فخرج به المهملات والالفاظ الداله بالتبع، وہ الفاظ جو دلالت کرتے ہیں بالتبع وہ بھی اس سے نکل گئے، وہ بھی اس سے نکل گئے. اب یہاں دلالت کی تفصیل سمجھ لو بھائی. دیکھو دلالت کہتے ہیں ایک چیز سے دوسری چیز کا علم ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں دلالت. پہلی چیز کہلاتی ہے دالن اور دوسری چیز مدلول بھائی. جیسے آپ کمرے میں بیٹھے ہیں اور کھڑکی سے دھوپ کو آتے ہوئے آپ نے دیکھا تو آپ سمجھ گئے کہ سورج نکلا ہوا ہے، تو دیکھو اس دھوپ نے دلالت کی کس پر، سورج کے نکلنے پر، تو یہ دھوپ ہوئی دال اور وہ سورج کا طلوع ہونا کیا ہوا، مدلول. یہ جو دھوپ سے سورج کا پتہ چلا اس کو دلالت کہتے ہیں، دلالت. اب یہ دلالت یاد رکھنا، دلالت اس میں دال کبھی لفظ ہوگا کبھی غیر لفظ ہوگا. مثلا میں نے کہا گلاس، میں نے کہا گلاس تو فوراً پانی پینے والا ایک برتن آپ کے ذہن میں آ گیا، تو اس میں دیکھو دال جو دلالت کرنے والی چیز وہ لفظ ہے. میں نے زبان سے گلاس کہا تو آپ کو ذہن میں ایک چیز سمجھ میں آ گئی، یا میں نے زبان سے زید کہا، آپ کا ایک دوست ہے اس کا نام زید ہے، میں نے جیسے ہی زید کہا آپ کے ذہن میں فوراً زید کی صورت آ گئی، تو یہ ہے دلالت. اور اس میں دال کیا ہے، لفظ ہے، دال کیا ہے، لفظ ہے. اور کبھی کبھار دال غیر لفظ ہوتا ہے، جیسے دیکھو دھوپ سے کس کا پتا چلا تھا، سورج کا، لیکن کیا کسی نے زبان سے کچھ کہا تھا، نہیں، تو وہاں دال لفظ نہیں ہے غیر لفظ ہے. کیا ہے، غیر لفظ. یا جیسے آپ نے دور سے دھواں دیکھا اور آپ کو پتا لگ گیا کہ نیچے آگ جل رہی ہے، تو یہاں پر بھی جو دھواں ہے یہ غیر لفظ ہے. تو دال جو ہے دال کے اعتبار سے دلالت کی تقسیم کرتے ہیں، دال کبھی لفظ ہوتا ہے اور کبھی غیر لفظ ہوتا ہے. پھر چاہے دلالت لفظیہ ہو یا غیر لفظیہ ہو، ان دونوں کی تین تین قسمیں ہیں، یا تو اس دلالت میں وضع کا دخل ہوگا یا وضع کا دخل نہیں ہوگا. اگر وضع کا دخل ہو تو وہ دلالت وضعیہ، پھر اگر وضع کا دخل نہیں تو پھر دیکھیں گے اس دلالت میں طبیعت کا دخل ہے یا دخل نہیں. اگر دلالت طبیعت کے اعتبار سے ہو تو اس کو دلالت طبعیہ کہتے ہیں، اور اگر طبیعت کا دخل نہ ہو تو پھر اس کو دلالت عقلیہ کہتے ہیں. تو دلالت میں اگر وضع کا دخل ہو اس کو دلالت وضعیہ کہتے ہیں. مثلا دیکھو آپ گاڑی چلا رہے ہیں، سرخ رنگ کا اشارہ جلا اور آپ نے گاڑی روک دی، تو اس سرخ رنگ کے اشارے نے دلالت کی کس بات پر، گاڑی کے روکنے پر، اور یہاں دیکھو کوئی لفظ نہیں، کسی نے زبان سے کچھ نہیں کہا، تو یہ دلالت غیر لفظیہ وضعیہ ہے بھائی. اور کبھی دال جو ہے لفظ ہوگا، مثلا میں نے جیسے مثال ذکر کی، میں نے زید کہا آپ کے ذہن میں فوراً کس کی صورت آ گئی، زید کی، یا میں نے گلاس کہا آپ کے ذہن میں فوراً پانی پینے والا ایک برتن آ گیا، تو یہاں دال کیا ہے، لفظ ہے، اور دلالت کون سی ہے، وضعیہ ہے، اس میں وضع کا دخل ہے. توجہ ہے، زید کا خود بخود یہ نام ہے یا اس کے والدین نے اس کے لیے مقرر کیا ہے، مقرر کیا ہے اس کے لیے اس کے والدین نے. اسی طرح گلاس کا یہ معنی، تو جو جانتا ہوگا کہ اس لفظ کو اس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے یا اس چیز کے لیے، وہی اس کو سمجھے گا. تو یہ کون سی دلالت ہوئی، دلالت لفظیہ وضعیہ. इसी तरह कभी दलालत तबीयत की वजह से होती है, मसलन घोड़े को या जानवर को भूख लगती है तो वो तेजी से अपनी जगह पर इधर उधर चक्कर लगाने लगता है बेचैनी के साथ। देखो इस चक्कर लगाने से वो उसके मालिक को पता चल जाता है कि इसको भूख या प्यास लगी है। अब इसमें यहां पर जो दाल है ये बेचैनी का इजहार करना, इसको किसने वजूद दिया? तबीयत ने, घोड़े या जानवर की तबीयत ने वजूद दिया इस बेचैनी को, तो ये दलालत तबईया है। या इसी तरह आपको मसलन बुखार है, अब बुखार में वो डॉक्टर आता है, वो आपकी नबज देखता है, नबज तेज चल रही हो, मालूम हुआ इसको बुखार है भाई, तो देखो आपको बुखार लाहिक हुआ और आपकी तबीयत ने क्या किया, दाल को वजूद दिया, यानी अब वो नबज तेज चलने लगी। जैसे घोड़े या जानवर को प्यास लगी थी या भूख लगी थी तो उसकी तबीयत ने क्या किया, बेचैनी पैदा कर दी उसके अंदर। याद रखो ये जो दलालत तबईया है इसमें हैवान को मदलूल लाहिक होता है और फिर वो मदलूल जो है दाल को वजूद देता है और इससे दूसरों को भी पता चल जाता है। देखो जानवर को पहले भूख लगी और उसने फिर बेचैनी से चक्कर लगाए और उससे मालिक को भी पता चल गया कि इसको भूख लगी है। तो देखो चक्कर लगाना यह है दाल, और पता किस चीज का चला, उसके उसकी भूख का, तो भूख क्या हुई, मदलूल। और यहां पर याद रखो ये जो दलालत तबई है इसमें मदलूल पहले होता है, पहले भूख लगी उसके बाद तबीयत किसको वजूद देती है, दाल को। भूख लगी तो तबीयत ने बेचैनी पैदा कर दी उसमें और उससे उस तबीयत ने दाल को वजूद दिया और इससे दूसरों को भी उस मदलूल का पता चल गया। जानवर को क्या लगी, भूख, मालिक को पता है अभी नहीं पता, फिर इसकी तबीयत में बेचैनी पैदा हुई, इस बेचैनी से वो चक्कर लगाने लगा तो इससे मालिक को भी क्या पता चल गया कि इसको भूख लगी है। किस तरह होती है दलालत तबईया, तबीयत को पहले मदलूल लाहिक होता है, फिर वो तबीयत किसको वजूद देती है, दाल को, और इससे फिर दूसरों को भी मदलूल का पता चल जाता है। जैसे आपको बुखार था, पहले बुखार हुआ फिर नबज तेज हुई और फिर दूसरों को भी नबज से किसका पता चला, बुखार, तो आपको बुखार हुआ आपको तो पहले ही पता है और उस बुखार ने फिर किसको वजूद दिया, नबज के तेज चलने को, और इस नबज के तेज चलने से दूसरों को भी किस चीज का पता चल गया, बुखार का पता चल गया। तो यहां दाल क्या है, नबज का तेज चलना, और मदलूल क्या है, बुखार, और ये दाल को किसने वजूद दिया, तबीयत ने। तवज्जो है, तो दलालत तबईया के अंदर जो है दाल को तबीयत वजूद देती है, तबीयत, और इससे दूसरों को भी मदलूल का पता चल जाता है। खुद आपको तो पहले ही मदलूल का पता था लेकिन जब दाल को वजूद दिया तबीयत ने तो इससे दूसरों को भी मदलूल का पता चल गया, तो इसको दलालत तबईया कहते हैं। तो इसमें देखो वजह का दखल नहीं है, क्या आपने इसके लिए इसको मुकर्रर किया या खुद ब खुद ऐसा होता है, मुझे बताइए ये बुखार के लिए आपने तेज नबज को मुकर्रर किया है या बुखार में खुद ब खुद नबज तेज हो जाती है, खुद तेज होती है, तबीयत उसको वजूद देती है, उसमें किसी के वजा का दखल नहीं है। तो ये है दलालत तबईया, दलालत तबईया, और तीसरी है दलालत अकलिया। दलालत अकलिया जिसके अंदर मसलन आपने दूर से धुआं देखा और आपको पता चल गया कि नीचे आग जल रही है, आपकी अकल ने आपको बतलाया, इसमें वजा का कोई दखल नहीं, इस धुएं को इस आग के लिए मुकर्रर नहीं किया गया, नीज इसमें तबीयत का भी कोई दखल नहीं है, और तो तीसरी क्या सूरत है फिर, इसको क्या कहते हैं, दलालत अकलिया। तो दलालत अकलिया का यह माना नहीं कि सिर्फ इस दलालत अकलिया में अकल का दखल है बाकियों में अकल का दखल नहीं है, अकल का दखल तीनों दलालतों में है। अकल नहीं होगी तो किसी लफ्ज का माना किसी को कैसे समझ में आएगा, जो मजनून होता है पागल होता है उसको तो बातें समझ में ही नहीं आती सारी, तो लिहाजा अकल का दखल सब में है, अकल का दखल सब में है, अलबत्ता बाकियों में वजा या तबा का भी दखल है। दलालत वजिया में अकल के साथ साथ किसका दखल है, वजा का भी दखल है, इसलिए उसको दलालत वजिया कहा, और दलालत तबईया में अकल के साथ साथ तबीयत का भी दखल है इसलिए उसको दलालत तबईया कहा, और तीसरी किस्म जो थी उसमें ना वजा का दखल न तबा का दखल, तो उसका नाम क्या रख दिया, दलालत अकलिया। تو یہ نہ سمجھیں کہ دلالت عقلیہ کا معنی یہ ہے اس میں عقل کا دخل ہے باقیوں میں عقل کا دخل نہیں، عقل کا دخل سب میں ہے، البتہ اس میں ایک میں وضع کا دخل تھا تو اس کا نام وضعیہ رکھ دیا، ایک کے اندر طبیعت کا دخل تھا تو اس کا نام دلالت طبعیہ رکھ دیا، اور تیسری میں نہ وضع کا دخل تھا نہ طبیعت کا، اس لیے اس کا نام کیا رکھ دیا؟ دلالت عقلیہ رکھ دیا. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی. اب یہاں پر بات دلالت طبعیہ کی آئی تھی اس لیے اتنی تفصیل بیان کرنا پڑی. دیکھو بعض اوقات یہ طبیعت الفاظ کو وجود دیتی ہے. طبیعت، مثلا ایک شخص کو کھانسی ہے، سینے میں تکلیف ہے تو وہ کھانستا ہے، اوہ اوہ کرتا ہے بھائی، اس سے دوسرے کو بھی پتا چل جاتا ہے اس کے سینے میں تکلیف ہے. دیکھو اس کو پہلے سینے میں تکلیف ہوئی، پھر اس کی طبیعت نے وجود دیا کس کو؟ اوہ اوہ کو. توجہ ہے؟ تو طبیعت کو، اس کے سینے میں تکلیف ہوئی، اس کو تو پتا ہے اس کو تو سینے میں تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اس تکلیف نے کس کو وجود دیا؟ اوہ اوہ یعنی دال کو وجود دیا، اور اس اوہ اوہ سے دوسروں کو بھی پتا چل گیا کہ اس کو کھانسی ہے، سینے میں تکلیف ہے. اب یہاں پر دیکھو یہ جو اوہ اوہ نے دلالت کی سینے کی تکلیف پر، کیا اوہ اوہ کو اس کے لیے وضع کیا گیا ہے؟ نہیں، یہاں وضع کا دخل نہیں. تو یہ خود بخود تکلیف کی وجہ سے یہ آواز اس سے نکلی ہے، طبیعت نے اس کو وجود دیا ہے، اس میں وضع کا دخل نہیں. تو جب کلمہ کی تعریف آئی، الکلمت لفظ وضع، کلمہ ایسا لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو، اور یہ جو اوہ اوہ نے سینے کی تکلیف پر دلالت کی، وضع کسے کہتے تھے؟ ایک شے سے دوسری شے کا پتہ چل جائے. یہاں بھی اوہ اوہ سے سینے کی تکلیف کا پتہ چلا یا نہیں؟ یہاں بھی اوہ اوہ سے سینے کی تکلیف کا پتہ چل گیا. تو یہاں دلالت تو یہاں بھی ہوئی، لیکن اس میں وضع کا دخل نہیں. لہذا جب الکلمت لفظ وضع کہا تو محملات بھی نکل گئے، کیونکہ ان کا تو کوئی معنی ہی نہیں ہوتا، وہاں وضع ہی نہیں ہوتی. اسی طرح دلالت طبعیہ بھی اس سے نکل گئی، وہ الفاظ بھی نکل گئے جو طبیعت کی وجہ سے دلالت کر رہے ہیں، کیونکہ ان میں وضع کا دخل نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی. کہتے ہیں فخرج به المهملات والالفاظ الدالت بالطبع، پس یہ جو وضع کی قید ہے اس کے ذریعے محملات بھی نکل گئے، اور وہ الفاظ جو دلالت کرتے ہیں طبیعت کی وجہ سے، وہ الفاظ جو بالطبع دلالت کرتے ہیں وہ بھی نکل گئے. کیوں؟ اذ لم يتعلق بها وضع وتخصيص اصلا، کیونکہ ان کے ساتھ وضع اور تخصیص کا تعلق نہیں ہے. اصلا ای قطعا، قطعی طور پر ان میں کوئی وضع نہیں. محملات ان کا تو کوئی معنی ہی نہیں ہوتا، وہاں تو وضع ہے ہی نہیں، اور یہ جو دلالت کر رہے ہیں کس کی وجہ سے؟ طبیعت کی وجہ سے، اس میں بھی وضع کا دخل نہیں ہے. یہ معنی ہے اذ لم يتعلق بها وضع وتخصيص اصلا، اس لیے کیونکہ ان کے ساتھ وضع اور تخصیص کا تعلق نہیں ہے قطعی طور پر. وبقيت حروف الهجاء، ہاں حروف ہجاء، حروف تہجی رہ گئے، الف با تا سا، ان کو مختلف آوازوں کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور ان کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ ان کو جوڑ کر الفاظ لکھے جائیں. آپ نے اگر زید لکھنا ہے تو آوازوں کے مطابق وہ حروف جوڑتے ہیں زا یا دال، اور آپ وہ لفظ لکھ لیتے ہیں. اب کوئی اور بھی اس کو پڑھے گا تو زید آسانی سے پڑھ لے گا. تو یہ جو حروف تہجی ہیں یہ مختلف آوازوں پر دلالت کرتے ہیں، اور یہ خود بخود مقرر ہیں یا اہل زبان نے مقرر کیے ہیں؟ اہل زبان نے مقرر کیے ہیں. تو اس میں وضع ہے، ان میں کس کا دخل ہے؟ وضع کا دخل ہے. تو حروف تہجی ابھی بھی باقی ہیں. الکلمت لفظ وضع، تو ابھی بھی حروف تہجی ہیں، لیکن آگے جب کہیں گے لمعنن تو اسے حروف تہجی نکل جائیں گے، کیونکہ حروف تہجی جو ہیں وہ معنی کے لیے وضع نہیں کیے گئے، بلکہ وہ ترکیب کے لیے وضع ہیں کہ ان کو جوڑ کر الفاظ کو لکھا جائے گا. بھائی تو کہتے ہیں وبقیت حروف الہجاء، اور باقی رہ گئے وہ حروف ہجاء، الموضوعۃ لغرض الترکیب، جن کو وضع کیا گیا ہے ترکیب کی مقصد کے لیے، ترکیب کی غرض اور مقصد کے لیے ان کو وضع کیا گیا ہے. ترکیب کا کیا معنی؟ جوڑنا، کہ ان کو جوڑ کر الفاظ لکھیں گے. تو باقی رہ گئے وہ حروف ہجاء جن کو وضع کیا گیا ہے ترکیب کی غرض کے لیے، لا بازاء المعنی، نہ کہ معنی کے مقابلے میں، یعنی وہ حروف ہجا جن کو ترکیب کے لیے وضع کیا گیا ہے، معنی کے مقابلے میں ان کو وضع نہیں کیا گیا، ان کا کوئی معنی نہیں ہے بھائی. تو کہتے ہیں وخرجت بقولہ لمعنن، ہاں یہ جو حروف تہجی ہیں یہ پھر نکل گئے بقولہ لمعنن، ماتن کی ماتن کا قول جو ہے لمعنن اس کے ذریعے نکل گئے. اس وضعها لغرض ترکیب لا بازاء المعنى، اس لیے کیونکہ ان حروف تہجی کی جو وضع ہے وہ ترکیب کی غرض سے ہے، لا بازاء المعنى، معنی کے مقابلے میں نہیں ہے بھائی، ان کو معنی کے لیے وضع نہیں کیا گیا. الف با تا سا، کوئی معنی سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ نہیں، ان کو معنی کے لیے وضع ہی نہیں کیا گیا، ان کو ترکیب کے لیے وضع کیا گیا ہے کہ ان کو جوڑ کر الفاظ کو لکھا جائے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئے؟ فَإِن قُلْتَ قَدْ وُزِعَ بَعْضُ الْأَلْفَاظِ بِإِزَاءِ بَعْضٍ آخَرَ فَكَيْفَ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ وُزِعَ لِمَعْنًا. یہاں سے دو اعتراض ذکر کریں گے اور ان کے جوابات دیں گے بھائی. پہلا اعتراض یہ ذکر کریں گے، آپ نے کیا کہا کلمہ کی کیا تعریف کی؟ الکلمۃ لفظ وضع لمعنن، کلمہ ایسا لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہوگا معنی کے لیے. بھائی بعض الفاظ ان کو تو الفاظ کے لیے وضع کیا جاتا ہے، معنی کے لیے نہیں وضع کیا جاتا. مثلا زید، عمر، بکر، خالد، اسم ہیں یا فعل ہیں یا حرف؟ جی مجھے جی، میں مختلف الفاظ بولوں گا، آپ مجھے بتلائیے یہ اسم ہے فعل ہے یا حرف ہے. جی زید اسم، عمر، بکر، کتاب، اچھا، اور زاربا، نصارا، یضربو، یفتحو، اچھا، من، فی، الا، دیکھا؟ تو دیکھا یہ اسم، فعل اور حرف، ان کو تو معنی کے لیے نہیں وضع کیا گیا، ان کو تو لفظ کے لیے وضع کیا گیا ہے. مثلا زید یہ کیا ہے؟ اسم. بکر کیا ہے؟ اسم. کتاب کیا ہے؟ اسم. تو اسم کا لفظ معنی کے لیے وضع ہے یا یہ زید، عمر، بکر، خالد وغیرہ ان کے لیے؟ ان کے لیے وضع ہے. اور یہ لفظ ہیں یا معنی ہیں؟ یہ لفظ ہیں. یہ کیا ہیں؟ لفظ ہیں. تو دیکھو لفظ کو لفظ کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور آپ نے تو ہمیں کیا کہا لفظ وہ ہے جس کو معنی، تو یہ تو تعریف سے نکل گئے، تعریف سے. اسی طرح فعل جو ہے اس کو کس کے لیے وضع کیا گیا ہے؟ لفظ کے لیے. ضربا، یضربو، اضرب، لا تضرب، یہ سب کیا ہیں؟ فعل. یہ لفظ ہیں نا، ان لفظوں کو کیا کہتے ہیں؟ فیل کہتے ہیں. تو فیل کو معنی کے لیے وضع کیا یا ان لفظوں کے لیے؟ لفظوں کے لیے. اسی طرح من، الا، فی وغیرہ یہ کیا کہلاتے ہیں؟ ان کا نام کیا ہے؟ حرف. تو حرف کو تو ان کے لیے، یہ جو من، فی، الا وغیرہ کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور من، فی، الا یہ سب کیا ہیں؟ لفظ. تو گویا ان لفظوں کو وضع کیا گیا ہے دوسرے لفظوں کے لیے. تو یہ تو تعریف سے خارج ہو گئے، کیونکہ آپ نے تو ہمیں بتلایا کلمہ کسے کہتے ہیں؟ وہ لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو. تو اس کا جواب دیں گے کہ بھائی ہم نے معنی کی جو تعریف کی، ما یقصد بشئین، جس کا ارادہ کیا جائے کس کے ساتھ؟ کسی چیز کے ذریعے. اس کا جواب دیں گے کہ بھائی معنی عام ہے، کہ معنی وہ چیز ہے جس کے ساتھ قصد متعلق ہو جائے. جس کے ساتھ کیا متعلق ہو جائے؟ قصد، یعنی ارادہ متعلق ہو جائے. اور جیسے ارادہ معنی کے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے، اسی طرح ارادہ لفظ کے ساتھ بھی. گلاس بولا، اسے آپ کے ذہن میں کیا آیا؟ پانی پینے والا ایک برتن. اسم بولا تو کیا سمجھ میں آیا؟ زید، عمر، بکر، خالد، کتاب وغیرہ، یہ سمجھ میں آ رہے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو معنی وہ چیز ہے جس کے ساتھ قصد متعلق ہو جائے، چاہے وہ معنی اور مفہوم ہو، چاہے وہ لفظ ہو. نہیں بات سمجھ میں آئی؟ دیکھیے کتاب پر دیکھیے، میں پھر مزید تفصیل بیان کرتا ہوں. فَإِن قُلْتَ، اگر آپ یہ کہیں قَدْ وُزِعَ بَعْضُ الْأَلْفَاظِ بِإِزَاءِ بَعْضٍ آخَرَ، کہ تحقیق وضع کیا گیا ہے بعض الفاظ کو، بِإِزَاءِ بَعْضٍ آخَرَ، بعض دوسرے الفاظ کے مقابلے میں. بعض لفظوں کو وضع کیا گیا ہے بعض دوسرے لفظوں کے مقابلے میں. فَكَيْفَ يَسْبُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ وُزِعَ لِمَعْنًا, تو ان پر یہ تعریف کیسے صادق آئے گی کہ انہو وُزِعَ لِمَعْنًا, کہ وہ معنی کے لیے وضع کیے گئے ہیں. اسم تو معنی کے لیے نہیں وضع, وہ تو لفظوں کے لیے وضع ہے. فعل تو معنی کے لیے نہیں وضع بلکہ لفظوں کے لیے وضع ہے. قلنا, ہم کہتے ہیں, جواب دے رہے ہیں, المعنى ما يتعلق به القصد, معنی وہ چیز ہے جس کے ساتھ قصد متعلق ہو جائے, جس کے ساتھ ارادہ متعلق ہو جائے اس کو معنی کہتے ہیں, چاہے وہ مفہوم ہو چاہے وہ لفظ ہو. گلاس بولا اور کس کا ارادہ کیا؟ پانی پینے والا ایک برتن. تو دیکھو یہاں کس کے ساتھ تعلق, کس کا ارادہ کیا؟ مفہوم کا. کس کا ارادہ کیا؟ مفہوم اور معنی کا ارادہ کیا. اور اسم بولا اور کس کا ارادہ کیا؟ زید, عمر اور بکر کا. تو جس کے ساتھ بھی ارادہ متعلق ہو جائے, چاہے وہ مفہوم کے ساتھ متعلق ہو جائے چاہے لفظ کے ساتھ متعلق ہو جائے, توجہ ہے, یوں کہو, جس کے ساتھ ارادہ متعلق ہو جائے چاہے وہ معنی ہو چاہے لفظ ہو, سب اس میں آ گئے. معنی کسے کہتے ہیں؟ جس کے ساتھ ارادہ متعلق ہو جائے. توجہ نہیں ہے میرا خط سبق کی طرف. معنی کسے کہتے ہیں؟ جس کا, یعنی جس کا ارادہ کیا جائے. معنی کسے کہتے ہیں؟ جس کا ارادہ کیا جائے. ارادہ کرنا عام ہے, معنی کا بھی ارادہ کیا جا سکتا ہے اور لفظ کا بھی ارادہ کیا جا سکتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ قلنا, ہم جواب میں کہتے ہیں, المعنی ما يتعلق به القصد, معنی وہ چیز ہے جس کے ساتھ قصد کا تعلق ہو جائے, وہو اعم من ان یکون لفظ او غیره, اور وہ عام ہے اس سے کہ وہ لفظ ہو یا غیر لفظ یعنی مفہوم ہو, چاہے وہ لفظ ہو چاہے لفظ کے ساتھ بھی ارادے کا تعلق ہو جاتا ہے اور مفہوم کے ساتھ بھی ارادے کا تعلق ہو جاتا ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر سنو, دیکھو صاحب جامی جو ہیں انہوں نے معنی کی کیا تعریف کی تھی, ذرا دیکھو معنی کی تعریف انہوں نے کیا کی تھی. ما یقصد بشیئن, ما وہ جس کا ارادہ کیا جائے کسی چیز کے ذریعے, معنی وہ ہے جس کا ارادہ کیا جائے کسی چیز کے ذریعے. یہاں دیکھو ما عام ہے, جس کا بھی ارادہ کیا جائے کسی چیز کے ذریعے وہ معنی کہلائے گی, وہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے اور وہ لفظ بھی ہو سکتا ہے. لیکن پھر بھی اعتراض کو گویا تسلیم کرتے ہوئے جواب دے رہے ہیں, وجہ یہ کہ عموماً عام طور پر بول چال میں لفظ اور معنی کو ایک دوسرے کی ضد سمجھا جاتا ہے کہ لفظ اور ہے معنی اور ہے. بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ نہیں, معنی کا اطلاق کس پر ہو سکتا ہے؟ لفظ پر بھی اطلاق ہو سکتا ہے, کیونکہ معنی اس کو کہتے ہیں جس کا ارادہ کیا جائے. اگر مفہوم کا ارادہ کیا جائے تو وہ معنی, اور اگر لفظ کا ارادہ کیا جائے تو وہ معنی کہلائے گا. تو عام طلبا کیا سمجھتے ہیں کہ لفظ اور معنی ایک دوسرے کی ضد ہیں, جو لفظ ہے وہ معنی نہیں اور جو معنی ہے وہ لفظ نہیں. لیکن انہوں نے بتا دیا کہ معنی کس کو کہتے ہیں؟ جس کا ارادہ کیا جائے, اور وہ ارادہ لفظ کا بھی ہو سکتا ہے اور مفہوم کا بھی ہو سکتا ہے, گویا لفظ بھی معنی کے تحت داخل ہو جاتا ہے, اس کو بھی معنی کہہ سکتے ہیں جب اس کا ارادہ کیا جائے. آگے دیکھیے, کہتے ہیں فَإِن قُلْتَ قَدْ وُزِعَ بَعْضُ الْكَلِمَاتِ الْمُفْرَدَةِ بِإِزَاءِ الْأَلْفَاظِ الْمُرَكَّبَةِ كَلَفْظِ الْجُمْلَةِ وَالْخَبَرِ فَكَيْفَ يَكُونُ مَوْضُوعًا لِمُفْرَدٍ. یہاں ایک اور اعتراض کر رہے ہیں بھائی. اعتراض یہ کہ آپ نے پہلے اعتراض کا جواب دے کر تو جان چھڑا لی, اب دوسرے اعتراض کا کیا جواب دیں گے؟ وہ کس طرح کہتے ہیں زید قائم, اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ جملہ. کیا کہتے ہیں؟ جملہ کہتے ہیں. یا اسی طرح اس کو خبر بھی کہتے ہیں. جملہ کسے کہتے ہیں؟ جملہ کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھو, بعض علماء فرماتے ہیں کہ جملہ اور کلام مترادف ہیں. کلام کس کو کہتے ہیں؟ متضمن کلمتین بالاسناد, جو جس میں دو کلمے ہوں اور ان کے درمیان کیا ہو؟ اسناد ہو, اور اس سے کیا ہو؟ فائدہ پورا حاصل ہو, بات پوری معلوم ہو جائے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلام. توجہ ہے, یعنی جملہ جو فائدہ دے, جو مفید ہو, اسی کو جملہ کہتے ہیں. جبکہ بعض علماء فرق کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جملہ جو ہے وہ عام ہے, وہ مفید بھی ہو سکتا ہے غیر مفید بھی ہو سکتا ہے. مفید جس میں بات پوری ہو, جو پورا فائدہ دے, غیر مفید جس میں بات پوری نہ ہو. جیسے مثلا میں کہتا ہوں ان ضربت زیدن فاضربک, ان ضربت زیدن، اگر آپ نے زید کی پٹائی کی، فازریبو کا، تو میں آپ کی پٹائی کروں گا. آپ دیکھو یہ پورا کلام ہے، یہ کیا ہے، اس پورے شرط اور جزا کو ملائیں تو یہ کلام مفید ہے. اور اگر صرف شرط کو لے لیں، جزا کو ہٹا دیں، ان ضربت زیدن، اگر آپ نے زید کی پٹائی کی، یہ کلام مفید نہیں ہے. کیا اس میں بات پوری ہے؟ کسی کو سارا دن بھی کہتے رہیں اگر آپ نے زید کی پٹائی کی، اگر آپ نے زید کی پٹائی کی، وہ کہے گا بھائی بات تو پوری کریں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو یہ بات پوری نہیں. لیکن اس کو بھی جملہ کہیں گے، اس کو بھی کیا کہیں گے، کیونکہ جملہ کہتے ہیں کہ کم از کم دو کلمے ہوں اور ان کے درمیان اسناد پایا جائے. اور ان ضربت زیدن، اس میں دو سے زیادہ کلمے ہیں اور اسناد بھی ہے. ان ضربت، ضربت فعل ہے، تا ضمیر اس کا فاعل ہے، تو اسناد بھی پایا جا رہا ہے. تو جملہ عام ہے، وہ مفید بھی ہو سکتا ہے اور غیر مفید. یہ جملہ کیا تھا، ان ضربت زیدن، یہ مفید ہے یا غیر مفید؟ ہاں یہ مفید ہے. اس میں بات پوری ہے یا نہیں؟ جب بات پوری نہیں تو یہ غیر مفید ہے. مفید جسے فائدہ حاصل ہو، یعنی بات پوری ہو جائے. تو ان ضربت زیدن یہ کیا ہے، غیر مفید، لیکن اس کو جملہ کہیں گے. اس کو جملہ. یہ کلام تو نہیں، یہ یوں کہیں جملہ مفیدہ تو نہیں، لیکن جملہ ہے. جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جملہ صرف کلام مفید کو کہتے ہیں، غیر مفید کو جملہ نہیں کہیں گے. اچھا دوسرا یہاں لفظ آئے گا خبر. خبر بھی سمجھ لیں. خبر کہتے ہیں وہ کلام جو یحتمل الصدق والکذب، جو سچ اور جھوٹ دونوں کا احتمال رکھے. مثلا میں نے کہا زید عالم، زید عالم ہے، ہو سکتا ہے یہ بات سچی ہو، ہو سکتا ہے یہ بات جھوٹی ہو. یعنی جملہ خبریہ جو ہے اسی کو خبر کہہ دیتے ہیں. جملہ خبریہ ہی کو کیا کہہ دیتے ہیں، خبر ہے. بھئی آپ بھی کہتے ہیں این زید، زید کہاں ہے، یہ سوال پوچھا جا رہا ہے، آپ کہتے ہیں یہ انشاء ہے. اور ضربہ زیدن یہ خبر ہے. توجہ ہے جی. تو یہاں لفظ خبر ابھی آئے گا. خبر سے کیا مراد ہے، جملہ خبریہ مراد ہے. توجہ ہے جی، جملہ خبریہ مراد ہے. تو اب یہاں دوسرا اعتراض کر رہے ہیں. اعتراض یہ کہ کبھی کبھار پورے جملے کے لیے ایک لفظ مقرر کر لیا جاتا ہے، جیسے زیدن قائمن، اس کو کیا کہتے ہیں، جملہ. اس کو کیا کہتے ہیں، جملتن، یہ جملہ ہے. یا اسی طرح اس کو کیا کہتے ہیں، یہ خبر ہے، یعنی جملہ خبریہ ہے. توجہ ہے
جی.
یہاں پھر ایک اور بات سمجھ لیں. ایک ہوتا ہے مفرد اور ایک ہے مرکب. آپ منطق میں پڑھ چکے ہوں گے. مفرد کسے کہتے ہیں، کہ جزے لفظ جزے معنی پر دلالت نہ کرے. اور اگر جزے لفظ جزے معنی پر دلالت کرے تو اس کو کیا کہتے ہیں، مرکب کہتے ہیں. توجہ ہے. مفرد کسے کہتے ہیں، کہ جزے لفظ جزے معنی پر دلالت نہ کرے، اور جزے لفظ جزے معنی پر دلالت کرے تو اسے مرکب کہتے ہیں. بھائی تو مفرد کسے کہتے ہیں، کہ جزے لفظ جزے معنی پر دلالت نہ کرے، اور اگر جزے لفظ جزے معنی پر دلالت کرے تو اسے مرکب کہتے ہیں. مثلا زید ایک شخص کا نام ہے. تو دیکھو یہ زید مفرد ہے، کیونکہ یہاں یہ جزے لفظ، لفظ کے جز کیا ہیں، زا یا دال، جزے لفظ جزے معنی پر دلالت نہیں کر رہا. یعنی زا سے زید کا سر مراد ہو، یا سے اس کا باقی دھڑ مراد ہو، دال سے اس کی ٹانگیں مراد ہوں، یہاں ایسا نہیں ہے. جزے لفظ سے جزے معنی پر دلالت یہاں نہیں ہے. تو اس کو کیا کہیں گے، کہ یہ مفرد ہے. اور کبھی جزے لفظ جزے معنی پر دلالت کرتا ہے. مثلا میں کہتا ہوں زید قائم، زید قائم ہے، زید کھڑا ہے. تو دیکھو یہاں دو لفظ ہیں، ایک زید اور ایک قائم. زید کا اپنا معنی، زید سے مراد ایک خاص شخص ہے، تو دیکھو یہ اس پر دلالت کر رہا ہے. اور قائم کا معنی جو قیام کے ساتھ متصف ہو، اور یہ اس معنی پر دلالت کر رہا ہے. تو لفظ کیا ہے، زیدن قائم، یہ سارا کیا ہے، لفظ ہے نا، لفظ قلیل اور کثیر سب پر بولا جاتا ہے. تو زیدن قائم کیا ہے، لفظ. اور یہاں جزے لفظ کیا کر رہا ہے، جزے معنی پر دلالت کر رہا ہے. زیدن قائم کا پورا معنی کیا، زید کھڑا ہے، اس میں سے زید قائم، اس میں سے جو زید ہے وہ معنی کے اندر جو زید ہے اس مفہوم پہ دلالت کر رہا ہے، اور قائم کا کیا معنی ہے؟ کھڑا ہے، تو یہ معنی کے جز پر دلالت کر رہا ہے، جز لفظ کیا کر رہا ہے؟ جز معنی پر دلالت کر رہا ہے. اب اشکال یہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے الکلمہ کی تعریف کی، الکلمت لفظ وزع لمعنی مفرد، کلمہ وہ لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو مفرد معنی کے لیے، توجہ ہے، مفرد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، لیکن ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ مرکب معنی کے لیے لفظ کو وضع کیا گیا اور اس کو کلمہ کہتے ہیں. جیسے جملہ، جملہ کسے کہتے ہیں؟ مثلا زید قائم، یہ کیا ہے؟ جملہ ہے. یا اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ یہ خبر ہے، یہ خبر ہے. جملے کا کیا معنی؟ زید قائم، زید قائم، اور زید قائم کا کیا معنی؟ زید کھڑا ہے. تو جزء لفظ جزء معنی پر دلالت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ کر رہا ہے. تو یہ مفرد ہے یا مرکب ہے؟ یہ مرکب. جزء لفظ کیا کر رہا ہے؟ جزء معنی پر دلالت کر رہا ہے. زید قائم جزء لفظ کیا کر رہا ہے؟ جزء معنی پر دلالت کر رہا ہے. تو زید قائم مرکب ہے، اور اس مرکب کا کیا نام رکھا؟ جملہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ جملہ. تو دیکھو آپ نے پہلے کیا کہا تھا، معنی عام ہے، وہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے اور لفظ بھی ہو سکتا، اور معلوم ہوا زید قائم اس کو کیا کہتے ہیں؟ جملہ کہتے ہیں یا خبر کہتے ہیں، اور تو یہ اس کا معنی ہوا. توجہ ہے، جملے کو مثلا کس کے لیے وضع کیا گیا ہے؟ زید قائم، بکر عالم، کوئی بھی جملہ لے آئیں، کوئی بھی لے آئیں، میں تو مثال کے طور پر ایک جملہ لے آیا. جملہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں جو دو کلمے ہیں اور درمیان میں کیا ہو؟ اسناد پایا جائے. تو یہاں بھی زید قائم میں اسناد ہے کہ نہیں؟ تو یہ جملہ ہے. تو آپ نے ہمیں کیا کہا؟ الکلمۃ لفظ وزع لمعنی، معنی سے کیا مراد لیا؟ کہ معنی عام ہے، وہ لفظ بھی ہو سکتا ہے اور معنی بھی ہو سکتا ہے. توجہ ہے. تو گویا زید قائم کو کیا ہم کہتے ہیں؟ خبر. تو گویا خبر بول کر ہم کس کا ارادہ کرتے ہیں؟ زید قائم کا. مثلا کوئی بھی جملہ لے لو، خبر بول کر یا جملہ بول کر ہم کس کا ارادہ کرتے ہیں؟ زید قائم. گویا جملے کا معنی کیا؟ زید قائم، جس کا ارادہ کیا گیا، چاہے وہ لفظ ہو چاہے معنی ہو. یہاں کس کا ارادہ کیا گیا؟ لفظوں کا ارادہ کیا گیا نا. اپنی کاپی کھولیں، اس میں لکھیں، کاپی میں لکھیں مثال، پھر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. سب سے اوپر لکھ لیں خبر، اور اس سے تھوڑے فاصلے پر لکھ لیں جملہ. جی اسی لکیر میں پہلے لکھ لیں خبر اور پھر جملتن. لکھ لیا. اب اس سے نیچے ایک سطر چھوڑ کر لکھیں زید قائم، زید قائم. پھر تھوڑے فاصلے پر لکھیں بکر عالم. دیکھو ان میں سے ہر ایک کیا ہے؟ جملہ بھی ہے. یہ جو آپ نے نیچے لکھے زید قائم اور بکر عالم، یہ دونوں کیا ہیں؟ جملے. اور جملے بھی کون سے ہیں؟ جس کے کہنے والے کو سچا ہے جھوٹا کہا جا سکتا ہے. تو جملہ خبر ہی ہیں، تو یہ جملے بھی ہیں اور خبر بھی ہیں. تو جملے کا لفظ وضع ہے ان دونوں کے لیے، زید قائم کے لیے بھی اور بکر عالم کے لیے، اور بھی جو بھی آپ جملہ لے آئیں گے اس کو ہم جملہ کہہ سکتے ہیں. اور اسی طرح جو بھی جملہ خبریہ لے آئیں گے اس کو ہم خبر کہتے ہیں. پہلا جملہ کیا؟ زید قائم. اس کے نیچے لکھیے زید کھڑا ہے، ایک سطر چھوڑ کر، زید کھڑا ہے. اور بکر عالم کے نیچے لکھیے بکر عالم ہے، بکر عالم ہے. لکھ لیا. اب دیکھو بھائی ذرا جملے پہ نظر رکھو، زید قائم کیا ترجمہ؟ زید کھڑا ہے. یہ زید قائم، زید قائم مفرد ہے یا مرکب ہے؟ جزء لفظ جزء معنی پر دلالت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ کر رہا ہے. تو یہ زید قائم کیا ہے؟ مرکب ہے. اسی طرح بکر عالم یہ بھی کیا ہے؟ مرکب ہے، کیونکہ جزء لفظ جزء معنی پر دلالت کر رہا ہے. بکر کا معنی اور عالم کا معنی اور دونوں اپنے اپنے معنی پر دلالت کر رہے ہیں. تو جزء لفظ جزء معنی پر دلالت کر رہا ہے، تو یہ دونوں مرکب ہوئے. اور آپ کو انہوں نے بتلایا تھا معنی کسے کہتے ہیں؟ معنی مفہوم بھی ہو سکتا ہے اور لفظ بھی ہو سکتا ہے. تو زید قائم یہ بھی لفظ ہے یا نہیں؟ زید قائم بھی کیا ہے؟ لفظ. اور بکر عالم بھی کیا ہے؟ لفظ. اور جب ہم کہتے ہیں جملہ تو یہ جملہ ان پر صادق آتا ہے یا نہیں؟ ان دونوں میں سے ہر ایک کیا ہے؟ جملہ. اور دونوں میں سے ہر ایک کیا ہے؟ خبر بھی ہے. تو گویا یہ جو زید قائم آیا یہ معنی ہے جملے کا. اوپر لفظ کیا لکھا؟ اوپر لفظ کیا لکھا؟ سب سے اوپر خبر. اس خبر کا کیا معنی؟ زید قائم. اسی طرح بکرون عالم. اسی طرح دوسرا لفظ کیا لکھا سب سے اوپر؟ جملہ. تو جملے کا کیا معنی؟ زید قائم. اور اسی طرح بکرون عالم. بھائی جملہ بول کر یہ پورا جملہ مراد ہے تو یہ اس کا معنی ہو گیا. معنی کسے کہتے ہیں؟ جس کا ارادہ کیا جائے. جس کا ارادہ کیا جائے. تو خبر کے ذریعے کس کا ارادہ کیا؟ زید قائم کا بھی ارادہ اسی تک کر سکتے. کوئی بھی جملہ لے آئے زید قائم کا بھی ارادہ ہو سکتا ہے اور بکر عالم کا بھی ارادہ ہو سکتا ہے. اور زید قائم بھی مرکب اور بکر عالم بھی مرکب ہے. تو یہ دیکھو یہ جو اوپر خبر لکھا نیچے یہ دونوں اس کے معنی ہیں. اوپر جو جملہ لکھا نیچے یہ دونوں اس کے معنی ہے. نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ خبر سب سے پہلی سطر پہ نظر رکھو. خبر. خبر کسے کہتے ہیں؟ زید قائم کو. اسی طرح اور کس کو کہتے ہیں؟ تو معلوم ہوا خبر بول کر یہ مراد ہے. یعنی یہ اس کا معنی ہے. یہ خبر کا معنی وہ ہے نا جس کا ارادہ کیا جائے چاہے وہ مفہوم ہو چاہے لفظ ہو. یہاں ہم کس کا ارادہ کر رہے ہیں؟ لفظ کا. تو خبر بول کر یہ دونوں جملے مراد ہو سکتے ہیں. جملہ بول کر بھی یہ مراد ہو سکتے ہیں. تو یہ جملے اور خبر کا معنی ہو گئے. اور معنی کے اندر کیا قید لگائی ہے؟ الکلمہ تو لفظ وضع لمعنی مفرد. کلمہ وہ لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو مفرد معنی کے لیے. اور یہاں پر زید قائم یہ مفرد ہے یا مرکب ہے؟ مرکب. یہ تو مرکب ہے. جزے لفظ کیا کر رہا ہے؟ جزے معنی پر دلالت کر رہا ہے. یہ تو جملہ کا لفظ کس کے لیے وضع کر دیا؟ جملہ کا لفظ کس کے لیے وضع ہے؟ زید قائم کے لیے. اور وہ کیا ہے؟ مرکب. تو گویا جملے کا معنی مرکب ہوا. جملے کا معنی. اور اس جملے کو سب کلمہ کہتے ہیں کہ جملہ کیا ہے؟ کلمہ. اور آپ نے کلمہ کی تعریف کیا کی تھی؟ وہ لفظ جس کو مقرر کیا جائے مفرد معنی کے لیے. اور یہاں مفرد معنی ہے یا مرکب ہے؟ مرکب معنی ہے. تو پھر تو یہ کلمہ کی تعریف سے خارج ہو رہا ہے. یہ یوں کہیں کہ اس کا معنی تو مرکب ہے لیکن پھر بھی اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کلمہ کہا جاتا ہے. اسی طرح خبر جو ہے اس کا معنی بھی کیا ہے؟ مرکب ہے. خبر کا کیا معنی؟ زید قائم. یا اسی طرح بکرون عالم. کوئی بھی جملہ خبریہ لے آؤ. تو یہاں لفظ کو کس کے مقابلے میں وضع کیا گیا؟ مرکب معنی کے لیے وضع کیا گیا. اور اس کو کلمہ کہتے ہیں. حالانکہ کلمہ میں تو کس چیز کی قید ہے؟ کہ معنی مفرد ہونا چاہیے. اشکال سمجھ میں آیا؟ آپ دیکھیے کتاب پر کہتے ہیں فَإِن قُلْتَ اگر آپ یہ اعتراض کریں قَدْ وُزِعَ بَعْضُ الْكَلِمَاتِ الْمُفْرَدَةِ بِإِزَاءِ الْأَلْفَاظِ الْمُرَكَّبَةِ. ایزا ان کا معنی ہوتا ہے مقابلے میں. مقابلے میں اگر آپ یہ کہیں کہ قد وزع بعض الکلمات المفرداتی کے وضع کیا گیا ہے بعض کلمات مفردہ کو بازاء الالفاظ المرکبتی الفاظ مرکبہ کے مقابلے میں کا لفظ الجملتی والخبری جیسے کہ لفظ جملہ اور خبر ہے ان کو کس کے لیے مقرر کیا گیا ہے الفاظ. پھر سنو پہلے اعتراض یہ ہوا تھا کہ کلمہ کس کو کہتے ہیں وہ لفظ ہے جس کو کس کے لیے وضع کیا گیا ہو معنی کے لیے. تو اس پر اشکال ہوا تھا کہ بعض اوقات کلمہ کو لفظ کے لیے وضع کیا جاتا ہے معنی کے لیے وضع نہیں کیا جاتا. جیسے اسم کس کو کہتے ہیں کتاب زید عمر بکر قلم وغیرہ یہ سب کیا ہیں اسم. تو اسم کو تو لفظ کے لیے وضع کیا گیا ہے اور آپ نے تو کیا کہا جس کو معنی کے لیے وضع کیا جائے. تو انہوں نے جواب دے دیا کہ معنی عام ہے وہ لفظ بھی ہو سکتا ہے اور معنی بھی ہو سکتا ہے. طلبا عموماً سمجھتے ہیں کہ معنی صرف کس کا نام ہے مفہوم کا نام ہے لفظ اور معنی ایک دوسرے کے مقابل ہیں. کہتے ہیں نہیں نہیں معنی عام ہے جس سے بھی ارادے کا تعلق ہو جائے اس کو معنی کہیں گے. پھر دوسرا اشکال ہوا کہ یہاں تو آپ نے اعتراض کا جواب دے کر جان چھڑا لی آگے اعتراض کا کیا جواب دیں گے. آپ کی تقریر سے معلوم ہوا کہ معنی لفظ بھی ہو سکتا ہے معنی لفظ بھی ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زید قائم یہ کیا ہے الفاظ مرکبہ ان کا نام کیا ہے جملہ یا خبر، جملہ یا خبر. تو جملہ اور خبر تو خود مفرد ہے، لیکن اس کا معنی کیا ہے؟ زید قائم وہ کیا ہے؟ وہ مرکب ہے، کیونکہ جزے لفظ کس پر دلالت کر رہا ہے؟ جزے معنی پر دلالت کر رہا ہے. تو جملہ بول کر کیا مراد؟ معنی عام ہے نا، کلمہ وہ ہے جس کو وضع کیا جائے کس کے لیے؟ معنی کے لیے. اور معنی لفظ بھی ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو زید قائم یہ بھی کیا ہے؟ لفظ ہے، اور جملے سے یہ مقصود ہوتا ہے، اس کا ارادہ کیا جاتا ہے. تو یہ کیا ہوا؟ جملے کا معنی ہوا. اور یہ خود یہ تو مرکب ہے، جزے لفظ کس پر دلالت کر رہا ہے؟ جزے معنی پر. تو اس کو پھر کلمہ کیسے کہیں گے؟ کلمہ میں تو آپ نے کہہ دیا کہ وہ معنی کیسا ہونا چاہیے؟ مفرد. اور یہاں تو یہ معنی زید قائم جو معنی ہے، جو الفاظ ہیں، وہ تو مفرد نہیں ہیں. اعتراض سمجھ میں آیا؟ کہتے ہیں فَإِن قُلْتَ قَدْ وُزِعَ بَعْضُ الْكَلِمَاتِ الْمُفْرَدَةِ بِإِزَاءِ الْأَلْفَاظِ الْمُرَكَّبَةِ، کہ تحقیق وضع کیا گیا ہے بعض کلمات مفردہ کو الفاظ مرکبہ کے مقابلے میں، جیسے لفظ جملہ اور خبر ہے. فَكَيْفَ يَكُونُ مَوْزُوعًا لِمُفْرَدِينَ، تو پھر یہ موضوع لمفرد کیسے ہوں گے؟ تو یہ پھر موضوع لمفرد کیسے ہوئے؟ یہ تو موضوع لمرکب ہیں بھائی، ان کو تو کلمہ کی تعریف سے خارج ہونا چاہیے. تو اس کا جواب دیں گے جی، یہ جو میں نے لکھوایا ذرا اس پہ نظر رکھو، یہاں جو جملہ ہے زید قائم، اس میں دو حیثیتیں ہیں. زید قائم کی دو حیثیتیں ہیں. اس کے معنی پہ نظر کرو جو نیچے ہے معنی، کیا معنی؟ ہاں، معنی کے اعتبار سے یہ مرکب ہے، معنی کے اعتبار سے یہ مرکب ہے، کیونکہ جزء لفظ کس پر دلالت کر رہا ہے؟ جزء معنی پر. لیکن زید قائم کو ہم کہتے کیا ہیں؟ خبر ہے، یا کیا کہتے ہیں؟ جملہ. تو یہ جملے کا کیا ہو گئے؟ معنی. اور بتائیے جملے کا جیم یہاں زید قائم کے جز پہ دلالت کر رہا ہے؟ جملے کا میم جز پہ دلالت کر رہا ہے؟ جملے کا لام، تو جملے میں جیم میم لام وغیرہ وہ نیچے اپنے معنی کے جز پر دلالت نہیں کر رہے. اسی طرح اگر اس کو خبر کہیں تو خبر کی خا کیا اس کے زید قائم کے کسی جز پہ دلالت کر رہی ہے؟ تو خبر کی خا با را یہاں کسی معنی کے کسی جز پر دلالت نہیں کر رہی، لہذا اس کو مفرد ہی کہیں گے، اس کو مرکب نہیں کہیں گے. توجہ ہے؟ پھر سنو، یہ جو زید قائم ہے اس میں دو حیثیتیں ہیں. ایک، اس کے معنی کی طرف نظر کریں، یوں کہیں اس میں دو اعتبار ہیں. دو اعتبار، یہ جو زید قائم کو اگر دیکھیں اس کے معنی کی طرف نظر کرتے ہوئے تو یہ مرکب ہے، اور زید قائم کو دیکھیں کہ اس کا نام تو جملہ ہے، یہ اعتبار یہ مفرد ہے، کیونکہ جزء لفظ جزء معنی پر دلالت نہیں کر رہا. جملہ کا جیم میم لام یہ زید قائم کے اجزاء پر دلالت نہیں کر رہا. اسی طرح خبر کی خا با اور را یہ زید قائم کے جز پر دلالت نہیں کر رہی. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھی طرح بات بھی سمجھ میں آئی ہے، ویسے سر ہلا رہے ہیں. یہ دیکھو زید قائم میں دو حیثیتیں ہیں، ایک حیثیت ہے اس کے ترجمے کی طرف نظر کرتے ہوئے، اور ایک حیثیت ہے اس کے نام یعنی خبر یا جملے کی طرف نظر کرتے ہوئے. اگر زید قائم کے معنی پر نظر کی جائے تو زید قائم کو مرکب کہنا پڑے گا، کیونکہ جزے لفظ کس پر دلالت کر رہا ہے؟ جزے معنی پر. اور زید قائم کا نام کیا ہے؟ جملہ ہے اور خبر ہے. تو اس نام کی طرف نظر کرتے ہوئے اس کو مفرد کہیں گے، کیونکہ جزء لفظ جزء معنی پر دلالت نہیں کر رہا. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ تو معلوم ہوا ایک ہی شے مفرد بھی ہو سکتی ہے اور مرکب بھی، دو مختلف اعتبار سے. ایک ہی شے مفرد بھی ہو سکتی ہے اور مرکب بھی، دو مختلف اعتبار سے. یہی زید قائم اگر ترجمے کی طرف نظر کریں تو مرکب ہے، اور یہی زید قائم اگر اس کا نام جو ہے جملہ اور خبر اس کی طرف نظر کریں تو یہ مفرد ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے بھائی کتاب پر، قل نہ ہم کہتے ہیں ہاذہ الالفاظ و ان کانت بالقیاس الی معانیہا مرکبتن، کہ یہ والے جو الفاظ ہیں، وہ ان کانت بالقیاسی، اگرچہ یہ قیاس کا قیاس اور اعتبار کا ایک معنی ہوتا ہے، تو یہاں قیاس کا ترجمہ اعتبار کے کریں تو اردو میں بہترین ترجمہ ہو جائے گا. ہم کہتے ہیں ہاذہ الالفاظ، یہ والے جو الفاظ ہیں، کون سے؟ یہ زید قائم نا، یہ والے جو الفاظ ہیں، یہ جو جملے کے الفاظ ہیں، وَإِنْ كَانَتْ بِالْقِيَاسِ إِلَى مَعَانِيهَا، اگرچہ یہ اپنے معانی کے اعتبار سے مرکبتن کیا ہیں، مرکب ہیں، لَكِنَّهَا بِالْقِيَاسِ إِلَى أَلْفَاظِهَا الْمَوْضُوعَةِ، لیکن یہ اعتبار کرتے ہوئے اپنے ان الفاظ کا جن کو وضع کیا گیا ہے، ان کے مقابلے میں مفرد ہیں. ترجمے پہ نظر ہے، عبارت پہ بھی نظر رکھیں اور کاپی پر بھی. لیکن نہا، لیکن یہ والے الفاظ جو ہیں کون سے، زید قائمن، یہ جو ہیں بالقیاسی الى الفاظها، اعتبار کرتے ہوئے ان کے وہ الفاظ جن کو وضع کیا گیا ہے ان کے مقابلے میں. زید قائمن کے مقابلے میں کون سا لفظ وضع کیا گیا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، جملہ کہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، خبر. تو یہ اس کے اعتبار سے مفرداتن، یہ کیا ہیں، مفرد ہیں بھائی. ترجمہ سمجھ میں آیا، پھر دیکھ لیں. قلنا، ہم کہتے ہیں، ہذہ الالفاظ وان کانت بالقیاس الى معانیہا مرکبتن، کہ یہ والے الفاظ جو ہیں اپنے معانی کا اعتبار کرتے ہوئے اگرچہ مرکب ہیں، لیکن یہ اعتبار کرتے ہوئے ان الفاظ کا جن کو وضع کیا گیا ہے ان کے مقابلے میں. ان کے مقابلے میں کون سا لفظ وضع ہے، زید قائم ان کے مقابلے میں کون سا لفظ وضع ہے، جملہ اور خبر. تو وہ لفظ جو ان کے مقابلے میں ان کے لیے وضع کیا گیا ہے، اس کی طرف نظر کرتے ہوئے یہ کیا ہیں، مفردتن، مفرد ہیں بھائی. بات سمجھ میں آ گئی. تو مفرد معنی، توجہ ہے، مفرد معنی، مفرد معنی کا یہ مطلب نہ سمجھیں کہ معنی میں ترکیب نہ ہو. مفرد معنی کا یہ مطلب نہیں کہ معنی میں بھی ترکیب نہ ہو سرے سے، نہیں نہیں. مفرد معنی اس کو کہیں گے کہ جزء لفظ جزء معنی پر دلالت نہ کرے، اس کو مفرد معنی کہیں گے. توجہ ہے، قیمتی بات بیان کر رہا ہوں. دیکھو، فعل کا معنی مرکب ہوتا ہے تین چیزوں سے. اس فعل کے اندر ایک مصدری معنی بھی ہوتا ہے، ایک اس کے اندر زمانہ پایا جاتا ہے، اور تیسری چیز نسبت الی الفاعل ہوتی ہے. فعل کا مفہوم مرکب ہوتا ہے کتنی چیزوں سے، تین چیزوں سے. کون کون سی؟ اس میں مصدر بھی ہوتا ہے، زمانہ بھی ہوتا ہے، اور نسبت الی الفاعل بھی. جیسے ضربا، ضربا کے اندر ضربن یعنی پٹائی کرنے کا معنی بھی ہے، نیز اس کے اندر ماضی والا معنی بھی ہے، زمانہ بھی پایا جا رہا ہے، اور نیز اس میں کیا ہے، نسبت الالفاعل بھی ہے کہ کوئی کسی نے یہ ضرب لگائی ہے، کوئی ضرب لگانے والا ہے. توجہ ہے، جی. فعل کیا ہے، فعل کا معنی مرکب ہے، کتنی چیزیں ہوتی ہیں اس کے معنی میں، تین چیزیں. کون کون سی؟ ایک مصدر ہوتا ہے، اس کے اندر ضربا میں ضرب ہے یا نہیں، ضرب ہے، اور نیز کون سا زمانہ ہے، ماضی والا، اور تیسری چیز کیا ہے، نسبت الی الفاعل ہے کہ کسی نے یہ ضرب لگائی ہے. اسی طرح یضرب فعل مضارے ہے، اس کے اندر بھی ضرب یعنی مصدر کا معنی بھی ہے، اس میں مصدر بھی ہے، زمانہ بھی ہے، حالیہ استقبال والا، اور نسبت الی الفاعل. میں بیان کر رہا تھا کہ معنی مفرد ہو، اس کا یہ معنی نہیں کہ معنی کے اندر ترکیب نہ ہو. توجہ ہے، معنی مفرد کا یہ معنی نہیں کہ معنی کے اندر ترکیب نہ ہو. مجھے بتائیے، اسم، فعل، حرف مفرد ہیں، یہ جملے ہیں، کلمہ کی قسمیں ہیں نا، اور کلمہ کیا ہے، مفرد ہے. تو اسم، فعل، حرف بھی کیا ہوئے، مفرد ہوئے. تو اگر یہ کہا جائے کہ معنی مفرد کا یہ مطلب ہے اس میں ترکیب نہیں ہونی چاہیے، تو پھر تو فعل نکل جائے گا، کیونکہ تمام افعال کے معانی کیا ہیں، وہ مرکب ہیں تین چیزوں سے. کون کون سی؟ مصدر، زمانہ، اور نسبت الی الفاعل. تو ہر فعل کا معنی جو ہے وہ مرکب ہوتا ہے ان تین چیزوں سے، پھر تو فعل کو مفرد سے نکالنا پڑے گا. اس معنی کو مفرد کہیں گے کہ جہاں اس کا جو لفظ ہے، جو اس معنی کے لیے لفظ وضع کیا گیا ہے، وہ جو جزے لفظ ہے وہ جزے معنی پر دلالت نہ کرے، تو اس معنی کو مفرد کہیں گے. جزے لفظ اگر جزے معنی پر دلالت نہ کرے تو اس کو مفرد کہیں گے بھائی، مفرد کہیں گے. مجھے بتائیے، ضربا اس میں کتنی چیزیں ہیں، تین. کون کون سی؟ مصدر ہے، نسبت الی الفاعل ہے، اور زمانہ. مجھے بتائیے، ضربا کیا زاد نے
مصدر پر دلالت کی؟ نہیں. را نے نسبت الی الفاعل پر دلالت کی؟ یا با نے زمانے پر دلالت کی؟ نہیں. جزء لفظ جزء معنی پر دلالت نہیں کر رہا, تو اس ضاربا کو مفرد کہیں گے, یا اس معنی یوں کہیں, اس معنی کو بھی کیا کہیں گے؟ مفرد کہیں گے. اگرچہ اس معنی کے اندر تین چیزیں ہیں, کون کون سی تین چیزیں؟ مصدر ہے, زمانہ ہے, اور نسبت الی الفاعل, تین چیزیں ہیں, لیکن پھر بھی اس معنی کو مفرد کہیں گے, کیونکہ مرکب معنی اس کو کہتے ہیں جہاں جزء لفظ کیا کرے, جزء معنی پر دلالت کرے, اس کو مرکب کہتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں پر بھی اسی طرح تھا, دیکھا زید قائم, اس کا نام کیا ہے؟ جملہ, اور اس کا معنی کیا ہے؟ زید کھڑا ہے. تو معنی کی طرف نظر کریں تو جزء لفظ کیا کر رہا ہے؟ جزء معنی پر دلالت کر رہا ہے, بائیں اعتبار زید قائم ان کو کیا کہنا چاہیے؟ مرکب. کیا یہ مرکب ہے؟ اور بائیں اعتبار کہ زید قائم ان کا نام کیا ہے؟ جملہ ہے اور خبر ہے, اور جملہ اور خبر اس میں تو جزء لفظ جزء معنی پر دلالت نہیں کر رہا, بائیں اعتبار یہ کیا ہیں؟ مفرد ہیں. تو معلوم ہوا ایک ہی شے دو مختلف اعتباروں سے مفرد اور مرکب ہو سکتی ہے. یہی زید قائم اپنے معنی کے اعتبار سے مرکب ہے, اور اپنے نام یعنی جملہ اور خبر کے اعتبار سے مفرد ہے. بھائی وقد اجیب عن الاشکالین, یہ دو جواب جو دیے تھے یہ تسلیمی تھے. کیا تھے؟ ایک جواب تسلیمی ہوتا ہے, ایک منعی ہوتا ہے. جواب تسلیمی وہ ہے جس میں معترض کے اعتراض کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ ہاں آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن اس کا یہ جواب ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ تسلیمی جواب. اور ایک جواب منعی ہوتا ہے یا جواب انکاری, جس میں معترض کے اعتراض کو تسلیم ہی نہیں کیا جاتا کہ آپ کا یہ اعتراض کرنا صحیح نہیں ہے. تو پہلے تسلیمی جواب دیا, انہوں نے کیا کہا تھا؟ پہلا اعتراض کیا تھا؟ کہ آپ نے تو یہ کہا کہ لفظ وہ ہے جس کو کس کے لیے وضع کیا جاتا ہے؟ معنی کے لیے. کبھی کبھی لفظ کو لفظ کے لیے بھی تو وضع کر لیا جاتا ہے, جیسے اسم کو زید عمر بکر کے لیے کیا کیا گیا ہے؟ وضع. تو وہ تو اس تعریف سے خارج ہو رہا تھا, تو انہوں نے کہا آپ کی بات ٹھیک ہے, تسلیمی جواب دیا, ہاں آپ کا اعتراض ٹھیک ہے, لیکن معنی عام ہے, اس سے مراد کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے, چاہے وہ لفظ ہو چاہے معنی ہو. اور دوسرا اعتراض کیا تھا؟ کہ کبھی کبھار مفرد لفظ کو مرکب معنی کے لیے, مرکب الفاظ کے لیے وضع کیا جاتا ہے, تو پھر اس کو کیسے کلمہ کہیں گے جیسے جملہ اور خبر؟ تو وہ بھی جو اعتراض تسلیم کر لیا, ہاں آپ کا اعتراض کیا ہے؟ ٹھیک ہے, لیکن یہاں دو حیثیتیں ہیں, زید قائم کے معنی کی طرف نظر کریں تو یہ مرکب ہے, لیکن زید قائم کے لیے جو لفظ مقرر کیا گیا ہے یعنی جملہ اور خبر, اس کے اعتبار سے یہ مفرد ہے. یہ مفرد ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ تسلیمی جواب تھے. اب منعی جواب دے رہے ہیں, یعنی یوں کہ انکاری جواب ہے, جس میں کہیں گے کہ آپ کا یہ اعتراض ہی درست نہیں ہے. جواب یہ دیں گے, دونوں اشکالوں کا اکٹھا جواب دیں گے کہ بھائی آپ نے کیا کہا کہ کبھی کبھار لفظ کو کس کے لیے مقرر کر لیا جاتا ہے؟ معنی کے بجائے لفظ کے لیے. لفظ کو کس کے لیے مقرر کر لیا جاتا ہے؟ لفظ کے لیے مقرر کر لیا جاتا ہے, اس کے لیے وضع کر لی جاتی ہے. کہتے ہیں ہمیں آپ کی یہ بات تسلیم ہی نہیں ہے, لفظ کو لفظ کے لیے نہیں وضع کیا جاتا, بلکہ وہاں ایک مفہوم کلی ہوتا ہے, اس کے لیے لفظ کو وضع کیا جاتا ہے. جیسے آپ نے کیا کہا تھا, اسم کو کس کے لیے وضع کیا گیا ہے؟ زید عمر بکر خالد اور کتاب کے لیے. اور زید عمر بکر اور خالد کیا ہیں؟ لفظ ہیں. تو گویا لفظ کو کس کے لیے وضع کیا؟ لفظ کے لیے. کہتے ہیں نہیں نہیں, کوئی لفظ کو لفظ کے لیے وضع نہیں کیا گیا, اسم جو ہے ایک مفہوم کلی کے لیے وضع ہے, مفہوم کے لیے وضع ہے. اسم کسے کہتے ہیں؟ وہ کلمہ جو اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرے اور تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو, یہ ہے اسم کا مفہوم. تو اسم کو زید عمر بکر کے لیے نہیں وضع کیا, بلکہ ایک مفہوم کلی کے لیے وضع کیا گیا. کلی مفہوم ہے, یعنی جو کثیرین پر صادق آتا ہے. کسے کہتے ہیں اسم؟ وہ کلمہ جو اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرے اور تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس کے ساتھ جڑا ہوا نہ ہو, یہ مفہوم کلی جو ہے, یہ مفہوم ہے, یہ کیا ہے؟ اور کلی ہے یعنی کثیرین پر صادق آتا ہے. بھئی ایک ہے کلی ایک ہے جزی, انسان کیا ہے؟ کلی ہے. یہ زید عمر بکر خالد سب پہ صادق آتا ہے, اور ایک جزی ہے. زید کیا ہے؟ جزی ہے, وہ جو صرف کس پر بولا جاتا ہے؟ زید پر. توجہ ہے؟ तो यहां पर भी जो इसम का लफ्ज वजह किया गया वो जैद अमर बकर वगैरह के लिए नहीं वजह किया गया, इसम का लफ्ज एक मफहूम कुल्ली के लिए वजह किया गया, और वो मफहूम कुल्ली क्या है कि इसम वो कलिमा है जो अपने माना पर खुद पर खुद दलालत करे और तीन जमानों में से कोई जमाना उसके साथ मिला हुआ ना हो, तो यह है इसम का मफहूम। हां जैद अमर बकर खालिद किताब कलम वगैरह ये इसके अफराद हैं, इन पर यह सादिक आ रहा है। तवज्जो है, जैद भी क्या है, ऐसा कलिमा है जो अपने माना पर खुद ब खुद दलालत कर रहा है और तीन जमानों में से कोई जमाना इसके साथ मिला हुआ नहीं, बकर भी इसी तरह है, खालिद भी इसी तरह है, किताब भी इसी तरह है जो अपने माना पर खुद ब खुद दलालत कर रही है और तीन जमानों में से कोई जमाना इसके साथ मिला हुआ नहीं, कलम भी इसी तरह है वो भी अपने मफहूम पर खुद ब खुद दलालत कर रहा है और तीन जमानों में से कोई जमाना भी उसके साथ मिला हुआ नहीं है। तो ये जो इसम का लफ्ज है ये इन लफ्जों के लिए वजह नहीं है, वजह किसके लिए है, माना ही के लिए वजह है, एक मफहूम कुल्ली के लिए। और ये जो बाकी इसम आप कलाम अरब में है वो इसके अफराद हैं भाई, वो इस मफहूम कुल्ली के अफराद हैं। जैसे इंसान किसके लिए वजह है, हैवाने नातिक के लिए वजह है, और जैद अमर बकर खालिद क्या है, इसके अफराद हैं भाई। तो आपका एतराज क्या था कि कभी कभी लफ्ज को लफ्ज के लिए वजह कर लिया जाता है, हालांकि आपने हमें तारीख में क्या बताया था, अल कलिमतु लफ्जों वुजी अले माना, कलिमा वो लफ्ज है जिसको माना के लिए वजह किया जाता है, हालांकि कभी लफ्ज को लफ्ज के लिए भी वजह कर लिया जाता है। तो जवाब दे दिया कि नहीं भाई, लफ्ज को लफ्ज के लिए वजह किया ही नहीं जाता, लफ्ज को वजह ही किसके लिए किया जाता है, माना और मफहूम के लिए वजह किया जाता है, और बाकी जो लफ्ज हैं वो उसके अफराद होते हैं। इसी तरह फेल किसे कहते हैं, वो कलिमा जो अपने माना पर खुद ब खुद दलालत करे और उसके साथ तीन जमानों में से कोई जमाना मिला हुआ हो। अब जाराबा नासारा फताहा युक्रिमो युखरिजू ये सारे क्या हैं, फेल हैं। तो ये फेल के अफराद हैं, फेल इनके लिए वजह नहीं, फेल तो एक मफहूम कुल्ली के लिए वजह है। फेल किसे कहते हैं, वो कलिमा जो अपने माना पर खुद ब खुद दलालत करे और तीन जमानों में से कोई जमाना उसके साथ मिला हुआ हो। हां यह मफहूम जिस पर सादिक आएगा उसको हम फेल कहेंगे। यह जराबा पर भी सादिक आया, यह नसरा पर भी सादिक आया, यह फतहा पर भी सादिक आया, तो उनको हम फेल के अफराद कहेंगे, यह फेल के माना नहीं है भाई। इसी तरह हर्फ है, हर्फ है, हर्फ जो है इसका माना मीन फी और इला नहीं, हर्फ एक मफहूम कुल्ली के लिए वजह है। हर्फ किसे कहते हैं, वो कलिमा जो अपने माना पर खुद बखुद दलालत न करे उसको हर्फ कहते हैं, और ये एक मफहूम कुल्ली है। अब जो भी हमें ऐसा कलिमा मिलेगा जो अपने माना पर खुद बखुद दलालत नहीं कर रहा उसको हम क्या कहेंगे, हर्फ कहेंगे। हमने देखा तो मीन भी ऐसा है, मालूम हुआ ये भी हर्फ है, हमने देखा तो फी भी ऐसा है, मालूम हुआ ये भी हर्फ है, हमने देखा तो इला भी ऐसा है, मालूम हुआ ये भी क्या है, हर्फ है। तो लफ्ज के लिए लफ्ज को वजह नहीं किया जाता, बल्कि लफ्ज को हमेशा मफहूम के लिए और माना के लिए वजह किया जाता है। हां बाकी लफ्ज इसके अफराद हो सकते हैं। इसी तरह आपने क्या कहा था कि जुमला का लफ्ज वजह है किसके लिए, मसलन जैदुन कायमुन के लिए, जैदुन कायमुन के लिए, तो जुमला भी लफ्ज और जैदुन कायमुन भी लफ्ज, तो मुफरद लफ्ज को वजह कर लिया किसके लिए, मुरक्कब लफ्ज के लिए, मुरक्कब माना के लिए, तवज्जो है, मुरक्कब माना के लिए। तो उसका भी कि भाई जुमला को जैदुन कायमुन के लिए वजह नहीं किया गया, इसको एक मफहूम कुल्ली के लिए वजह किया गया है, और वह मफहूम कुल्ली क्या, जुमला किसे कहते हैं कि कम से कम कितने कलिमे हों, दो, और उनमें क्या पाया जाए, इस्नाद पाया जाए, उसको क्या कहते हैं, जुमला कहते हैं। और जैदुन कायमुन भी इसके अफराद में से है इसलिए उसको भी जुमला कहेंगे, बकरुन आलिमुन भी उसके अफराद में से लिहाजा उसको भी क्या कहेंगे, जुमला कहेंगे। जहब तो इला सूक ये भी इसके अफराद में से लिहाजा इसको भी जुमला कहेंगे। सल्लई तो फिल मस्जिद इसको भी जुमला कहेंगे। तो मालूम हुआ लफ्ज को लफ्ज के लिए वजह नहीं किया जाता, बल्कि लफ्ज को एक मफहूम कुल्ली के लिए वजह किया जाता है, और ये अल्फाज क्या हैं, उसके अफराद हैं भाई, अफराद हैं। तो इसमें दोनों इश्कालों का इकट्ठा जवाब दे दिया, और ये इनकारी जवाब है। एतराज क्या हुआ था कि कभी लफ्ज को लफ्ज के लिए वजह कर लिया जाता है, और कभी लफ्ज को माने मुरक्कब यानी लफ्ज मुरक्कब के लिए वजह कर लिया जाता है। तो जवाब दोनों का हो गया कि लफ्ज को लफ्ज के लिए वजह किया ही नहीं जाता, बल्कि लफ्ज को मफहूम कुल्ली के लिए वजह किया जाता है। यानी यहां पर یہاں پر لفظ کو لفظ کے لیے وضع نہیں کیا گیا بلکہ کس کے لیے وضع کیا گیا ہے، ایک مفہوم کلی کے لیے وضع کیا گیا ہے.
وقد اجیب عن الاشکالین، اور تحقیق جواب دیا گیا ہے دونوں اشکالوں سے، یعنی دونوں کا اکٹھا جواب دیا گیا ہے. بأنه ليس هاهنا لفظ وزع بإزاء لفظ آخر، کہ یہاں پر ایک لفظ کو وضع نہیں کیا گیا دوسرے لفظ کے مقابلے میں. مفردن کان او مرکبن، مفرد ہو یا وہ مرکب،
ایک لفظ کو دوسرے لفظ کے مقابلے میں نہیں وضع کیا گیا کہ دوسرا مفرد ہو یا مرکب، ایسا نہیں ہے. بل بإزاء مفہوم کلی، بلکہ لفظ کو وضع کیا گیا ہے ایک مفہوم کلی کے مقابلے میں. افرادہ الفاظ، یہ صفت ہے مفہوم کی.
یہ کس کی صفت ہے؟ مفہوم موصوف کلی اس کی صفت اول، اور مفہوم نکرہ ہے نا، اور میں نے بتایا تھا نکرہ کے بعد فعل آ جائے تو وہ اس کے لیے کیا بنتا ہے؟ صفت. کیونکہ فعل نے اپنے فاعل یا نائی فاعل سے مل کر جملہ بننا ہے، معلوم ہوا جملہ نکرہ کی صفت بنتا ہے، اور موصوف صفت میں تو تعریف و تنکیر میں مطابقت ضروری، تو فعل کس کی صفت بنتا ہے؟ نکرہ کی. معلوم ہوا جملہ کس کے حکم میں؟ نکرہ کے حکم میں. اور اس سے آپ کو پتہ لگ گیا کہ جملہ چاہے اسمیہ ہو چاہے فعلیہ وہ نکرہ ہے. کس کے حکم میں ہے؟ نکرہ. جملے کے اندر چاہے 20 معرفہ آ جائیں لیکن جب وہ مل جل کر جملہ بن جائے گا تو وہ نکرہ کے حکم میں ہوگا. یہاں بھی ایسا ہے، مفہوم کیا ہے؟ موصوف. کلی اس کی صفت اول، وہ مفہوم کیسا ہو؟ کلی ہو. اور افرادہ الفاظ، افرادہ کی ہا ضمیر کیا کس کو راجع؟ مفہوم کو، کہ اس مفہوم کے جو افراد ہیں. الفاظ کیا ہیں؟ میں نے بتایا نا کہ اسم فعل حرف، ان کو کس کے لیے وضع کیا گیا ہے؟ مفہوم کلی کے لیے. اور یہ جو زید عمر بکر اور ضربہ نصرہ وغیرہ ہیں وہ اس کے افراد ہیں بھائی، وہی وہ بیان کر رہے ہیں. تو افرادہ، توجہ سے سنو، افرادہ ہے مبتدا اور الفاظ ہے اس کی خبر، اور مبتدا خبر مل کر یہ صفت ثانی ہوئی مفہوم کے لیے. صفت ثانی مفہوم کے لیے صفت اول کلی، اور صفت ثانی کیا ہے؟ افرادہ الفاظ. بل بإزاء مفہوم کلی افرادہ الفاظ، بلکہ پیچھے کیا ذکر تھا کہ یہاں لفظ کو لفظ کے مقابلے میں نہیں وضع کیا گیا. بل بإزاء مفہوم کلی، بلکہ لفظ کو وضع کیا گیا ہے ایسے مفہوم کلی کے مقابلے میں. افرادہ الفاظ، جس کے افراد کیا ہیں؟ الفاظ. اسم فعل حرف، اس کو وضع کیا ہے کس کے لیے؟ مفہوم کلی کے لیے. اور اس کے افراد کیا ہیں؟ زید عمر بکر وغیرہ الفاظ ہیں. وہ کیا ہیں؟ الفاظ ہیں. بلکہ اس کو وضع کیا گیا ہے بإزاء مفہوم کلی، ایسے مفہوم کلی کے مقابلے میں. افرادہ الفاظ، جس کے افراد جو ہیں وہ الفاظ ہیں. کلفظ الاسم والفعل والحرف والخبر والجملۃ وغیرہا، جیسے کہ اسم کا لفظ ہے، فعل کا لفظ ہے، حرف کا لفظ ہے، خبر ہے اور جملہ وغیرہ، بھائی ان سب کو ایک مفہوم کلی کے لیے وضع کیا گیا ہے. اسم کسے کہتے ہیں؟ وہ کلمہ جو اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرے اور تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو. اور اس کے افراد کیا ہیں؟ جو بھی اسم آپ لے آئیں گے، کتاب ہے، قلم ہے، زید ہے، عمر ہے وغیرہ، سب اس میں آ گئے. اسی طرح فعل کسے کہتے ہیں؟ وہ کلمہ جو اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرے اور تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہو. یہ ایک مفہوم کلی ہے. ہاں اس کے افراد وہ الفاظ ہیں، ضربا، نصرا وغیرہ. اور حرف بھی اسی طرح، خبر اور جملہ بھی اسی طرح. بات یہاں تک سمجھ میں آ گئی؟ چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.